مغرب کے بعد پہنچتا ہے
جو رب الناس والی سنت پڑھ لیا تھا. تکفی کدو ہے, بری نظر ہے, آسیب ہے, شر کی جو قسم ہو سکتی ہے وہ اس میں داخل ہے.
زیادہ قسم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن, ومعدن التقوى قلوب العارفين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة, اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے شیخ, میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ, حضرت نے فرمایا کہ اسلام کا جو مذہب ہے یہ سراپا محبت کا مذہب ہے. ابتدا تا انتہا, از اول تا آخر, سراپا محبت کا مذہب ہے. اس کی ابتدا اور بنیاد وہ محبت پر ہے. اسلام کی ابتدا اور بنیاد جو ہے اسلام و ایمان کی محبت کے اوپر ہے. جیسے محبت کی جو, اچھا محبت کا جو مادہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں استعمال ہوتا ہے, اصل میں یہی وہ مادہ ہے جو ہم غیر اللہ میں استعمال کرتے ہیں. وہ چیز ایک ہی ہے. دیکھیے یہی نگاہیں, اسی نگاہ سے ہم قرآن مجید کو دیکھیں ثواب ملے گا, اسی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھیں ثواب ملے گا, اسی نگاہ سے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھیں عذاب ملے گا. نظر وہی ہے. لہذا جو محبت کے جو مٹیریل اور مادہ ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ جب انسان جائز اور حلال چیز استعمال کر لے, جائز اور حلال چیز کے ذریعے سے اپنی طبیعت کو اور اپنے پیٹ کو بھر لے, پھر حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا. تو اگر ہم اپنے محبت کے مادے کو حلال جگہ اور جائز جگہ استعمال کر لیں گے تو حرام کی طرف جانے کو دل ہی نہیں چاہے گا. لہذا اسلام کی جو ابتدا ہے, اسلام کی جو ابتدا ہے, ایمان کی ابتدا ہی محبت سے ہو رہی ہے. جیسے محبت کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ اقرار محبت کرتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے اور تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. یہ محبت کا مزاج اور ابتدا ہے. تو یہی سکھا دیا, یہی کلمہ شریف ہے کہ لا الہ, کہ کوئی ہمارا محبوب نہیں ہے, کوئی ہمارا محبوب نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. دیکھیے ہو گئے نا, یہ کیا عجیب میرے شیخ نے فرمایا کہ فرمایا کیا کہ لا الہ کوئی ہمارا محبوب نہیں ہے. تمام محبوبوں کی نفی ہو گئی, تمام معبودوں کی نفی ہو گئی. لا نفی جنس کا ہے, لا الہ کوئی ہمارا محبوب نہیں ہے, الا اللہ لیکن صرف اللہ ہمارا محبوب کون ہے؟ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. تو ہو گیا نا ابتدا, بس یہی ابتدا کہ آغاز میں کہتا ہے کہ تمہارے سوا میری شکل, تمہارے علاوہ میری آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں ہے. دیکھیں نا عاشق لوگ یہی کہتے ہیں نا, تو وہ اصل میں عشق کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس مٹیریل اور مادے کا. خواجہ یہ تھوڑی سی جگہ ہے نا اس طرف سامنے کو, جی ماشاء اللہ. بھائی کوئی آپ کے علاقے کے علماء حضرات ہو تو ان کو آپ آگے جو ہو تو ان کو آگے بٹھائیے, کیونکہ میں تو واقف نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آ جائیے. ڈاکٹر صاحب تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا اسلام کا جو مذہب ہے یہ سراپا محبت کا مذہب ہے, ابتدا سے انتہا, از اول تا آخر. جیسے محبت کے آغاز جو غیر اللہ سے بھی کرتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اقرار محبت کرتا ہے. لہذا یہ اقرار محبت کر رہا ہے لا الہ کوئی محبوب نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ. لیکن انسان دیکھیے شادی کرتا ہے تو پرانے شادی شدہ سے کنسلٹ کرتا ہے کہ بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیرہ نے قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. کنسلٹ کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے. تو یہی ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرنا. ہماری محبت کا جو رستہ ہے مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے, آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے, آہ نکلی اور پہچانے گئے. لہذا سکھا دیا, دیکھو محبت کرنی ہے نا تو کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کیسے کرو گے؟ ارے محبت میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور محبت ایک ہی, دیکھو کیسا لفظ ہے. فرمایا کہ اس کی لغت ایسی ہے, محبت کی لغت ایسی ہے جو متقاضی وصل شفتین ہے, یعنی ہونٹوں کی ملاقات چاہتی ہے, ہونٹوں کی ملاقات. کیوں جناب؟ یہاں قرآن حضرات بھی بیٹھے ہوئے. کوئی میرے شیخ نے ایک دفعہ فرمایا کہ کوئی آدمی محبت کی لغت ادا کرے لیکن ہونٹوں کو ملائے بغیر, کوشش کیجیے جناب. نہیں ہو سکتا نا. ہاں فرمایا کہ جس کی لغت, جو ورڈ اور جو لفظ ملاقات چاہتا ہے اس کی حقیقت کیسی ہوگی؟ میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت کا شعر ہے, نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آہ نام کیسا ہے پیارا محمد جس کے صدقے میں ایمان ہے جام ہے, نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جام ہے. آئیے جناب آپ تھوڑا سا ادھر آئیے, تھوڑا سا تسی اگے آ جاؤ. ارے بہاڑی والوں سے دوستی کی ہے, کچھ اگے پیچھے بولنا ہی پڑے گا نا سچے کھبے. نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جام ہے. حضرت فرمائے کہ یہ سرابا محمد, لہذا سیکھو محبت, سیکھو کس سے؟ محمد سے سیکھو. لہذا آپ کی جو ادا ہے ایک ایک سنت ہے, یہ اصل میں سب کی سب ادائے محبت ہے, محبت کی ادائیں ہیں ان سنتوں کے اندر. اس لیے ان سے سیکھو کیونکہ وہ ہمارے عاشق ہیں, مستند عاشق ہیں, دنیا میں سب سے بڑے عاشق ہیں ہمارے. لہذا عاشق کے طریقے پہ چلو گے تو تم اس محبوب حقیقی کو پالو گے. یہ ہو گئی نا ابتدا, محبت کی ابتدا ہوگی. پھر محبت میں کیا چاہتا ہے؟ محبت میں چاہتا ہے کہ محبوب سے کچھ ٹاک شاک کی جائے. پہلے کہتا ہے کہ جی ذرا موبائل نمبر تو دینا, مجھے مس کال دینا, مجھے مس کال دینا, میں خود کال کر لوں گا. لوگ تو اپنے محبوبوں کو نیا موبائل تک دلاتے, ہر مہینے ان کے موبائل میں بیلنس بھی ڈالتے. تو عاشق کا مزاج ہے وہ کیا چاہتا ہے, گفتگو کرنا, گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا, یہ عاشق کا مزاج ہے. دادا یہی سکھا دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جب تم نے ہماری محبت کا اقرار کیا, اب ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہو, آؤ مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, ہم سے باتیں کرو. گاڑی کے پہلے ہی گیئر چل رہے ہیں, اس لیے گھبرائیے گا نہیں, زیادہ مضمون نہیں چوتا. میں اصل میں آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ اندازہ ہے کہ دو صحباب آنے والے ہیں. آہستہ آہستہ میرے شیخ نے ایک دن فرمایا کہ مداری جو نا ڈگ ڈگی بجاتا ہے, مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو بندر جمع ہو جاتے ہیں, مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو بندر جمع ہوتے ہیں. جب کوئی اللہ تعالیٰ کا عاشق یا اللہ کے عاشقوں کا غلام جب وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو قلندر جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی ڈگ ڈگی ہے. لہذا اس لیے میں گاڑی ذرا آہستہ آہستہ چلا رہا ہوں تاکہ ہمارے جو دوست آنے والے ہیں جو بےچارے ادھر شہر بھر سے نماز پڑھ کے, تو وہ ان کی ملاقات بھی, اس لیے ابھی گاڑی پہلے دوسرے گیئر میں ہی چلا رہا ہوں آہستہ آہستہ تاکہ ہمارے دوست بھی آتے جائیں. تو عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے گفتگو کروں. یہ اس سے گفتگو کرنے سے اس کے دل کو ایک تسکین ملتی ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھے محبوب ہیں, مرۃ الصالحہ, نیک بیوی. اس لیے بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھنا, اگر کسی کی بیوی کی زبان تیز ہو, نماز روزے کی پابند ہے, تو یہ بھی نیک ہی کہلائے گی. اگر مان لو بیوی کڑوی کڑوی کچھ بولتی ہے تو یہ اس کی نیکی کے خلاف نہیں ہے. اس لیے ایسی بیوی سے کچھ نبھال ہے, یہ بڑی نعمت ہے. اس زمانے میں عفیفہ پاک دامن بیوی مل جائے اور اگر زبان کی کچھ کڑوی بھی ہو تو یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. عفت اور پاک دامنی بہت بڑی نعمت ہے. عفیفہ پاک دامن یہ اور حیا والی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کڑوی کچھ زبان تیز ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے اگر ایسی بیوی ہو اس کو برداشت کرو, اس سے پیار کرو, اور جب وہ کڑوی بات کرنے لگے اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال دو تاکہ جب نکلے میٹھی میٹھی باتیں نکلے. اس لیے بیوی کی اور بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرو. دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغلبن کریمن, جو کریم شوہر ہے نا ان پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں اپنی فیضی کی وجہ سے. لیکن چونکہ وہ کریم ہوتا ہے کہتا ہے چل یار کوئی گل نہیں چھڈو جی, حالانکہ ڈنڈا وہ بھی اٹھا سکتا ہے, وہ بھی مرد ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے چلو جی چھڈو جی چھڈو جی مٹی پاؤ, وہ یہ کام کرتا ہے. تو کیا فرمایا یغلبن کریمن, کریم شوہر پر بیوی غالب آ جاتی ہیں. ویغلبہن لئیمن, اور کمینے بیویوں پر غالب آ جاتے ہیں. کیسے؟ ڈنڈا اٹھا کے تیری زبان کھینچ لوں گا گدی سے, بتاؤں گا آج تجھے انسان بنا کے چھوڑوں گا. لیکن اور کیوں جی, ہماری غیرت ہے, میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی شوہر کے سامنے. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت سنیے, فرماتے انا احب ان اکونا مغلوبا کریما, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مغلوب رہوں لیکن میرے اخلاق کریمانہ رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے. ایک ہماری غیرت ہے نا, ہاں بلا لیجیے, آئیے مولا, آئیے آ جائیے. جدنان تھوڑی سی جگہ بناؤ, مولوی صاحب آپ تھوڑا سا ادھر کھس کے, اور سلطان صاحب آپ تھوڑا آگے آ جائیں, اور ان کو جگہ ادھر دے دیجیے. آپ کے لیے یہاں جگہ اللہ پارلیمنٹ کی سیٹ مل رہی ہے جناب, مر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے لیے. کون مولانا ہے؟ ہاں آئیے حضرت, آئیے تشریف لائیے, خوشی کی بات ہے. آپ ادھر بیٹھے, آپ یہ عرش کے پائے کو پکڑ کے بیٹھے, آپ اس کو نہیں چھوڑ کے جائیے گا, لیکن ایسے مڑ جائیں, ہاں آپ نہیں ہلیے گا یہاں سے. فرماتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انا احب ان اکونا مغلوبا کریما, میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن میرے اخلاق کریمہ نہ رہے، یعنی میری بیوی اونچی آواز میں بات کر کے مجھ پر غالب ہو جائے اور میں مغلوب ہو جاؤں. اور فرماتے ہیں لا احب ان اکونا غالبا لئیما، میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ڈنڈا اٹھا کر جوتے پٹائی لگا کر وہ غالب آ جاؤں اس پر لیکن میرے اخلاق میں جو ہے کمینہ پن آ جائے، لئیم. اس لیے بیویوں کے اگر اونچی آواز میں بات کرے تو یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بھائی، اس بات کو یاد رکھنا، ان کا اونچی آواز میں بولنا یہ ہماری شان کے خلاف نہیں ہے، ہماری غیرت کے خلاف نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غیرت بیان فرمائی کہ میری غیرت تو یہ کہ میں مغلوب رہوں اور کریم رہوں. لہذا اگر بیوی اونچی آواز میں بات کر لے تو یہ کوئی ایسے گناہ کی بات نہیں ہے بھائی، لہذا اس کی برداشت کرے کڑوی کو. شاہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے، اور میرے شیخ یہ واقعہ بہت سنایا کرتے ہیں اور سناتے بھی عجیب مست ہو کر، کیونکہ میرے شیخ نے جو شادی کی نا حضرت کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی. مولانا آرام سے دیکھو یار جگہ بناؤ مولانا کے لیے، مولوی نعیم صاحب آپ آگے آ جائیں، تھوڑا سا جگہ بنائیں تاکہ آرام سے. ہاں جی ماشاءاللہ. تو میرے شیخ نے کا جو سسرال وہ ہے کوٹلا کے اندر، ہندوستان کا ایک شہر ہے، قصبہ ہے. تو حضرت نے جب شادی کے لیے وہاں معلوم کیا تو اس علاقے میں فرمایا کہ جو سب سے نیک ہوا تو اس کا پتہ بتاؤ مجھے. تو پتہ چلا کہ پورے گاؤں کے اندر جو سب سے نیک ہے وہ ایک بیوہ ہے. حضرت نے کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی اور ان کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی. تو حضرت نے انہیں کو پیغام بھیجا. آپ تصور کیجئے کہ کوئی جوان بیوہ پر راضی ہو سکتا ہے. حضرت نے اس عمر میں جبکہ 40 برس کی تھی اور ہماری پیرانی صاحبہ اور حضرت کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی شادی فرمائی، اور حضرت ساری زندگی یہ فرمایا کرتے تھے ان کی زندگی میں بھی، کیونکہ ہم نے پیرانی صاحبہ کی دور دیکھا، حضرت کی پیرانی صاحبہ کے کھانے میں ہاتھ میں ایسی برکت تھی کہ وہ یہ گھر سے ہاٹ پاٹ بھر کے آتا تھا کھانے کا، خود بناتی تھی وہ مہمانوں کے لیے، خانقاہ میں آنے والوں کے لیے. اور عجیب بات یہ ہوتی تھی، یعنی جو برکت دیکھی ساری زندگی، خانقاہ میں جتنے بھی مہمان ہو وہ کھانا سب کو پورا ہوتا تھا. یہ عجیب میرے آنکھوں کی دیکھی برکت ہے، یہ آنکھوں دیکھی، تو وہ زمانہ میں نے پیرانی صاحبہ کا دیکھا کہ کھانا بھیجتی تھی وہ اور جو جتنے تھے وہ سب کو پورا ہوتا تھا. اور جو مزے کی بات تھی وہ اس کھانے کی لذت تھی. اب بھی پکتا ہے وہ بات ہے، لیکن وہ جو ان کے ہاتھ کی برکت تھی نا وہ عجیب و غریب تھی. دال ایسی تھی کہ وہ جو کہتے ہیں انگلی چاٹتے رہ جاؤ، دال پکاتی تھی ایسا مزہ آتا تھا. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس عورت کے مجھ پر بڑے احسان ہیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ ایسے کہ اس نے شادی کی پہلی رات مجھ سے کہا تھا کہ جو کھلائیں گے وہ کھا لوں گی، جو پہنائیں گے وہ پہن لوں گی، جیسے رکھیں گے ویسے رہ لوں گی. کیونکہ میرے شیخ اس زمانے میں اپنے مرشد حضرت بادشاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کی خدمت میں رہا کرتے تھے، جو حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہتا ہے. تب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی بندی نے جو پہلی رات جو بات کہی مجھ سے زندگی بھر اس کو نبھایا. کبھی اس نے مجھے نہیں کہا کہ تم کیوں جا رہے ہو. دادا خود مولانا مظہر صاحب جو میرے شیخ کے ساتھ زیادہ ہیں انہوں نے سنایا کہ ابا جب پاکستان میں آ گئے تھے تو فرمائے کہ اب میرے ابا یعنی میرے شیخ مولانا مظہر صاحب فرماتے کہ میرے ابا حضرت پھول پوری کی خدمت میں 12-12 بجے تک رہتے تھے رات تک، اور ہم لوگ ابا کے انتظار میں دروازے کی اوٹ میں بیٹھے رہتے تھے، کہا میں اور اما دونوں بیٹھے رہتے تھے. اور ابا آتے بس آتے تھوڑی دیر ہم سے کھیلتے ہم سو جاتے، پھر اس کے بعد رات کو 2 بجے وہ دوبارہ نکل جاتے، کیونکہ 3 بجے حضرت پھول پوری اٹھا کرتے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. تو ان کے وضو کے لیے یا کبھی اگر غسل کی ضرورت ہو تو حضرت گرم پانی فراہم اور مہیا کرتے تھے. فرمایا ایسے زندگی گزاری حضرت نے، اور فرمایا کہ کبھی انہوں نے مجھ سے شکوا نہیں کیا کہ کیوں یہ کیا، کیوں اپنے پیر کے ساتھ رہتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو. تو اسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس اللہ کی بندی کا مجھ پر بہت احسان ہے، یہ حضرت فرماتے تھے. میرے پیارے دوستو، بیویوں کے دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے المرأۃ کالزرع، عورت مثل ٹیڑی پسلی کے، ان اقمتہ کسرتہ، اگر سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، وہ استمتاعتا بیا استمتاعتا بیا وہ فیہا عوج، اور اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ اٹھا لو گے ٹیڑھا پن باقی رہے گا. پھر حضرت نے فرمایا ایک دن بیان میں یہ بات فرمائی، فرمایا اپنی پسلی پر ہاتھ پھیرو، پھیریے جناب، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے سب کی پسلی ٹیڑھی ہے نا جی، سیدھی ہے کسی کی؟ کسی آدمی نے لاہور یا کراچی جا کر اپنی پسلی سیدھی کروائی ہے؟ یہی ٹیڑھی پسلی ہمارے گردے دل وغیرہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ نہیں جی؟ تو میرے دوستو فرمایا کہ اگر عورت ٹیڑھی بھی ہو تو یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، کتنی چیزوں میں یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے. لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو، یہی ہمارے لیے محافظ کا کام دے گی. تو وہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں، مارونی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کے بعد شخص آیا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھنے کے لیے. اب شاہ صاحب کا بیوی جو مزاج تھا وہ بہت کڑوا تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی اندر سے، کون؟ کہا حضرت ہیں. کون سے حضرت؟ کیسے حضرت؟ جانتی ہوں میں کیسے حضرت ہے. آیا بڑا بے وقوف کہ حضرت حضرت کرتا ہے. کہاں سے آیا تو؟ میرا فلاں جگہ سے. ارے پاگل بے وقوف، تیرا دماغ خراب تھا جو تو اتنی دور سے اس شخص کے لیے یہاں چل کے آیا؟ میں جانتی ہوں کیسا ہے وہ. اب وہ رونے لگا کہ بھائی میں تو ایک اللہ والے کا تذکرہ سن کر اتنی دور سے چل کے آیا تھا، یہاں تو یہ عجیب معاملہ. اب روتا وہ وہاں سے نکلا، اہل محلہ نے دیکھا تو سمجھ گئے چہرے پر اس کے جو 36 بج رہے تھے نا، سمجھ گئے کہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھ وہ ذرا زبان کی کچھ تیز ہے، لوگوں نے سمجھایا، لیکن حضرت جو ہے وہ جنگل گئے ہوئے، یہ ان کے لکڑی لانے کا وقت ہے. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ وہ شخص گیا اسی کیفیت میں جنگل کی طرف، تو دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ شیر پر بیٹھ کر آ رہا ہے، شیر کی پیٹ پر لکڑی کا گٹھا رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے، کوڑا ہے اس کے ہاتھ میں. جب شیر چلنے میں سستی کرتا ہے سانپ سے کوڑا، سانپ کے کوڑے سے اس کو مارتا ہے. حضرت نے اس کو دیکھا تو چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. فرمایا کہ پھر میرے شیر جب یہ شیر پڑتے تو ایسے جھومتے اس طریقے سے. فرماتے کہ معروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ نے کیا فرمایا، گرنا صبرم می کشی دے بارے زن، گرنا صبرم می کشی دے بارے زن، اگر میرا صبر اس عورت کے بوجھ کو، کڑوی باتوں کو اور ٹیڑھی باتوں کو کا بوجھ نہ اٹھاتا، برداشت نہ کرتا، تو کہ کشیدے شیر نر بیگار من، تو یہ جنگل کا شیر، یہ جنگل کا شیر میرا بوجھ کو اور میری بیگاری مزدوری کیسے کرتا؟ یعنی اس کی میں نے کڑوی برداشت کی تو اس کے بدلے میں مجھے یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آج یہ شیر نر جنگل کا شیر جو ہے وہ میرے بیگاری اور مزدوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی اس کے بدلے میں. تو میرے پیارے دوستو، بیوی کی کڑوی اس کو برداشت کریں، یہ اگر اسی طرح گزار دے زندگی گزر جائے گی، ہاں اگر پیچھے پڑ جائے تو واقعی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام سرابا محبت کا مذہب ہے، لہذا محبت میں باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ محبوب سے موبائل نمبر مل جائے تو ہم بھی رات کو 12 بجے باتیں کریں. اسی لیے پی ٹی سی ایل والوں نے راتوں کو فون فری کر دیا، فری کال. تو ایک صاحب کہنے لگے ارے صاحب پی ٹی سی ایل والوں کا پیکج آیا ہے. جی پیکج جی، رات کو فری کال. میں نے کہا صاحب یہ نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا آپ کے پاس اگر آپ کو اپنے چچا کو فون کرنا ہے تو رات کے 2 بجے فون کرو گے کیا؟ میں نے کہا تم نے اپنی خالہ کو فون کرنا ہے رات کے 2 بجے فون کرے گا کیا؟ تم نے کسی اپنے کسٹمر کو فون کرنا ہے رات کے 3 بجے فون کرو گے کیا؟ تو کہنے پھر کس کے لیے؟ میں نے کہا بھولے بادشاہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کے لیے. یہ انہیں کے لیے جو رات کو 12 بجے کھیتوں کا ٹائم دیتے ہیں، یہ انہیں کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہ راتوں کو جاگ کر انتظار کریں گے کہ وہ بھی ہمارا انتظار کرے گا کہ جی 12 بجے 2 بجے فون کرے گا اور ہم بھی اس کا انتظار کریں گے. نے کہا بھولے بادشاہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے جس کا کام ہی کہ الو کی طرح راتوں کو جاگنا دن کو سونا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو غیر اللہ پر برباد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ایک ایک گھنٹے میں 4 روپے کا ایک گھنٹہ، 3 روپے کا ایک گھنٹہ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے. اتنی فرصت ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ فون پہ بات کریں گے. ان کے لیے ہے جو اپنی جوانی کو اپنی زندگی کو مثل چمگادڑ کے پیشاب پخانے کے گٹر اور گٹر لائنوں میں فدا کرتے ہیں. چمگادڑ ہے نا, جیسے وہ جاتی ہے پیشاب پخانا, یہ اس کی غذا, اسی گندگی کو کھاتی ہے. کموا ہے ظالم, یہ موتی موتی جو ہے وہ ہنس کی غذا ہے, یہ ہنس کے لیے نہیں ہے, یہ کموں کے لیے, یہ غلاطت اور گندگی. لہٰذا یہ پیکج ان کے لیے بات ہے. تو لہٰذا محبت کرنا, محبت میں باتیں کرنا ایک مزاج ہے. سکھایا, آؤ کہو کیسے باتیں کرو, ایاک نعبد ویاک نستعین, ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, استعانت طلب کرتے ہیں, یہ آپ سے ہم مانگتے ہیں. باتیں کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ایسا دل کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایسی لذت اور سکون ہے کہ جس کا بندہ سمجھا نہیں سکتا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب دل میں سکون اطمینان آ گیا. ہو گیا نا جی. ابھی محبت میں کیا کہتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی گھر میں آیا, بھوک شدید لگی, اچانک نماز کا وقت آ گیا. اب اس نے سوچا یار چلو پہلے بیوی سے کہا, اس نے کہا ذرا روٹی پکنے میں 2-3 منٹ لگے, کہا اچھا چل یار روٹی ڈال, میں ذرا نماز پڑھ کے فٹافٹ فرض پڑھ کے آ جاتا ہوں چل, تاکہ جو ہے میں جماعت کی نماز نہ چھوڑوں. اب اس کے بعد وہاں گیا, اب وہاں پر گیا تو دیکھا کہ اس مسجد میں اس کا ایک دوست مل گیا, یا کوئی بیان چل رہا تھا, اور سمجھ لو کہ اس کو اس اللہ تعالی وہ جو دین کا خادم ہے اس سے محبت ہے. اب وہ بھوک چھوڑ کر وہیں بیٹھ گیا. اب پتا چلا 11-12 بج گئے, باتیں کرنے میں پرانا دوست ملا, باتیں کرتا نا کبھی اسکول کالج کا پرانا مل جاتا ہے, کیسی خوشی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار اچھا وہ یاد ہے وہ کرتے تھے, ایک محبت کی چیز ہے. اب اس کے بعد پتا چلا 11-12 بج گئے, ادھر بیوی پریشان, اب وہ گھر میں آئے, ارے بھائی خیریت کیا ہوا, کہاں رہ گئے تھے؟ کہا رہے بس کیا بتاؤں, میرا ایک پرانا دوست مل گیا تھا بچپن کا, آج بہت 30 برس بعد اس سے ملاقات ہوئی, خوشی کے مارے بس میں. کہا رہے روٹی, کہا روٹی, ارے کہا اس کو کھانے پہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہا ہم باتوں میں تھے, ہوش ہی نہیں رہا. اور پھر جب میں نے روٹی کا پوچھا, اس نے کہا نہیں نہیں بہت دیر ہو رہی ہے مجھے, تو میں ابھی گھر جاؤں گا پھر ملاقات کریں گے. تو کیا ہوتا ہے, محبت کا مزاج ہے نا کہ کھانا پینا بھول جاتا ہے, یہ مزاج ہے محبت کا کہ کہتے خوشی کے مارے میں تو آپ کو دیکھ کر مجھے بھوکی اڑ گئی, کھانا پینا ہی یاد نہیں رہا. تو بس یہی سکھایا کہ تم ہماری محبت میں روزہ رکھو, کھانا پینا بھول جاؤ صبح سے لے کر شام تک. تو آدمی روزے کا جس نے مزہ نہ چکھا ہو وہ تو یہ کہے گا ارے جی بھوکا پیاسا رہنا یہ کون سی ایسی بات ہے, لیکن ذرا عاشق سے پوچھے, مسلمان سے پوچھے کہ یہ روزہ رکھنا اس میں جو لذت اس کو ملتی ہے کیسے بیان کر سکتے اس کو. اور پھر وہ جو افطار کے وقت میں وہ افطاری کی جو لذت ہے, اللہ اکبر کیا ایک عجیب مزہ ہے. تو لہذا روزہ رکھنا یہ کیا ہے, محبت میں کھانا پینا بھول گیا. پھر اس کے بعد عاشق کا مزاج کیا ہے, عاشق کا مزاج یہ ہے کہ محبوب پر مال خرچ کرتا ہے, موبائل دلائے جا رہے ہیں, بینک بیلنس بیلنس ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, عید آ رہی ہے تو نئے نئے جوڑے دلائے جا رہے ہیں, جوتے بھی دلائے جا رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے تو صرف بیوی نہیں بلکہ پورے خاندان کو بھی جوڑے دے رہے ہیں, فلاں کو بھی دے رہے ہیں, فلاں کو بھی دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ بھی مزاج محبت ہے کہ صرف محبوب پر نہیں بلکہ محبوب کے قریب والوں پر بھی مال خرچ کرتا ہے, یہ مزاج ہے محبت کا. تو بس یہی سکھا دیا, زکات دو ذرا ہمارے وہ عاشق جو غریب ہیں, ذرا تم ان کی مدد کرو, تم جو تم ان پر خرچ کرو گے یا ہم اس کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھیں گے. تم محبت میں کھلاؤ, روزے داروں کو کھلاؤ, ان کا روزہ افطار کراؤ, بس یہ ہماری محبت کے کھاتے میں ہوگا. نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ, یہ ہماری محبت کے کھاتے میں ہوگا. یہ مسجد مدرسے پہ مال خرچ کرو, اسے سب ہم اپنی محبت کے کھاتے میں لکھیں گے اس کو. تو یہ ہوا نا جی مال خرچ کرنا. پھر محبوب کیا چاہتا ہے, جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے, ماں کہے جائے سبزی لیا, وہ لمبا چکر کاٹ کے فلاں کی گلی سے گزر کے جاتا ہے. جی اتنی دور, بس وہ تھوڑی سی دیر لگ گئی تھی, ذرا سبزی والا جو ہے ذرا مصروف تھا, تو گلی کے چکر لمبی چکر کاٹ کے جاتا ہے. کیوں جی, کہیں نہ کہیں تو دل اٹکا ہوا ہے نا. لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ کیا چکر لمبا کاٹ کے جاتا ہے, اور اس کی گلی اور چاہے نظر آئے یا نہ آئے سب کہتا ہے کہ چلو گھر ہی دیکھ لیں گے تسلی ہو جائے گی. آؤ اے ہمارے عاشق, آؤ کعبہ شریف آؤ, ذرا تم ہمارا گھر دیکھو, ہمارا گھر دیکھو گے تمہارے دل کو تسلی ملے گی. عاشق مست ہو کر دیکھتا ہے, کعبہ شریف کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں تم انسان ہو تھک جاؤ گے, جب تھک جاؤ کچھ نہ کرو صرف کعبہ شریف کو بیٹھے دیکھتے رہو. یہ بھی ایک محبت کا ہے کہ میرے محبوب کا ایک اچھا ایک عالم سے ایک ہندو نے کہا وہ مولوی صاحب واہ تم ہمیں بت پوجنے سے منع کرتے ہو اور تم نے بھی پتھر کا کعبہ بنایا ہوا ہے اور ہمیں بت پوجنے سے منع کرتے ہو تو کیا فرق ہے تم بھی تو اس کو سجدہ کرتے ہو ہم بھی سجدہ کرتے میرے شیخ نے یہ بات سنائی تھی تو فرمایا کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اس عالم نے جواب دیا اس ہندو کو کہا کیا جواب دیا اس شعر میں جواب دیا کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر سر رکھا ہے ہم نے درے جانانا سمجھ کر لہذا اس لیے مسئلہ ہے علامہ شامی ابن عابدین نے فتاوی شامیہ میں لکھا باب باندھا کہ اگر کبھی کعبہ شریف کسی ولی اللہ کی زیارت کو چلا جائے تو ہم نماز کہاں پڑھیں گے یہ باب باندھا ہم نماز کہاں پڑھیں گے تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگر کعبہ شریف چلے بھی جائے تو کعبہ شریف مقصود نہیں ہے اصل میں وہ جہت وہ سمت وہ ڈائریکشن مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ اس ڈائریکشن کے لیے کعبہ شریف گویا کہ ایک بنا دیا تو اگر کعبہ شریف کسی اللہ والے کی زیارت کو چلے جائے تب بھی نماز ہم اسی طرف ہی پڑھیں گے کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا کعبہ شریف ہے پورا کعبہ ہے وہ سمت اور ڈائریکشن اصل جو مقصود ہے اور یہ ڈائریکشن کیوں ہم نے کی کیوں اختیار کرتے ہیں یہ ہم نے نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیے اے عاشقو تم ادھر کھڑے ہوا کرو ایسے کھڑے ہوا کرو ہماری طرف یہ ہے بس گویا تم ادھر کھڑے ہو تو گویا کہ تمہارا رخ ہماری طرف ہے لہٰذا زمین سے لے کر آسمان تک پورا کعبہ شریف ہے فضا میں بھی اسی طرف رخ کیا جاتا ہے تو ہمارے گھر کے چکر لگاؤ ایک صاحب نے میرے شیخ سے سوال کیا حضرت وہیں پر جو ہے بادشاہ کا محل بھی ہے نا حضرت اسود کی طرف جو والی سمت ہے اس طرف بڑی اونچی عمارت نظر آتی وہی حضرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا بادشاہ کا محل دیکھیے کتنا اونچا ہے دیکھو تو ٹوپی گر جاتی ہے ایسے کہا اللہ میاں نے کعبہ شریف کتنا چھوٹا سا بنایا حالانکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے وہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا چھوٹا سا گھر بنایا اور بادشاہ اس نے اتنا بڑا گھر بنایا تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا اپنی شان کے مطابق نہیں بلکہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بنایا ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ کعبہ شریف مکہ شریف سے لے کر جدہ تک بنوا دیتے پھر عاشق کا کیا حال ہوتا چکر لگاتا تو ایک ہی چکر میں چکر آ جاتے کیا مولانا دیکھیے کیسی عجیب حضرت اور فرمایا کہ پھر کیا ہوتا گلوس کو اس کی ڈرپ لگوانی پڑتی اب پتا چلا سارے حاجی جو لیٹے ہوئے اور سارے حاجیوں کو گلوکوز کی ڈرپ لگ رہی ہے اللہ اکبر کیا عجیب دیکھیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق گھر نہیں بنایا ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر گھر بنایا کہ ہمارے بندے کمزور ہیں یہ چکر نہیں لگا سکتے ایک چکر میں چکر آ جائیں گے چھوٹا گھر بنا سبحان اللہ لیکن اجر کتنا اس کا عظیم ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کیا اجر رکھا ہے اس پر تو یہ ہوا نا گھر کے چکر لاؤ گھر کو دیکھتا ہے تسلی ملتے کعبہ ملتظم سے جا کر سپٹتا ہے ملتظم سے جا کر اپنا سینہ لگاتا ہے اپنے چہرے کو لگاتا ہے اور اپنے بازو کو لگاتا ہے اس میں بھی ایک عجیب لذت ہے کیا چیز ہے یہ عاشق ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ لپٹنے پہ چپٹنے میں اور چمٹنے میں کیا مزہ ہے ملتظم کے معنی یہی ہے کیا جائے لپٹ جائے چمٹ اور جائے چپٹ یہ ترجمہ میرے شیخ نے کیا ملتظم جائے لزوم ہو گئی نا چپٹنے کی جگہ چمٹنے کی جگہ اور چپکنے کی جگہ چپک جائے وہاں پر لیکن ملتظم میرے دوستوں ایک بات یاد رکھے جب جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ وہاں لوگ نظر آئیں گے جو دروازے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ملتظم نہیں ہے ملتظم دروازے کے بعد سے جو دیوار ہے حجر اسود تک وہ ملتظم ہے وہ جو دیوار دروازہ ہے وہ ملتظم نہیں ہے ملتظم اس سے آگے سے شروع ہوتا ہے وہ جو بھی ہو بہرحال ہمارے کام ہے مسئلہ بات ایک پیش کرنا نا صحیح لیکن سپاہی کھڑا بھی رہے تو دیکھا ہے ہم نے کہ گھس جاؤ تو یعنی آرام سے تو وہ جگہ بھی دے دیتا ہے ارے میاں سپاہی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ نہیں مجھے جانے نہیں دیتا مجھے جانے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے سپاہی خود ہی پکڑ کے لائے گا او مولوی صاحب ادھر آ چلی جا لا کے لپٹ خود بلائیں گے وہ اس لیے وہ جو جگہ ہے وہ اصل وہ جگہ ہے تو میرے پیارے دوستو اب وہ عاشق اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے دیکھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے یہ ہے نا محبت کا مطلب فرمایا ایک بار جہاد ہے کیا کہتا ہے نکل جائے عاشق کہتا ہے اپنے محبوب سے معشوق سے کہتا ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسد یہی آردو ہے، وہ جان فدا کرنے پر تیار ہے. بس یہی تو محبت ہے کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹ پا رہا ہے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت لکھی وہاں یہ شعر لکھا مولا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. لہذا اپنی جان فدا کرنا یہ مزاج محبت ہے میرے دوستوں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں صحابہ نے، 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. اور میرے شیخ نے فرمایا وہ جنازہ بزبان حال کہہ رہا تھا کہ ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا. رہی بات کہ ہمیں محبت کیوں نظر نہیں آتی، آپ حضرات اگر آگے آگے تشریف لائیں تو جو ساتھی ہیں وہ پیچھے آنے والے ان کے لیے جگہ خالی، ماشاء اللہ فل ان دی بلینکس کر لیں، خالی جگہ پر کر لیں. او ماشاء اللہ لمبی چھال ماری جی. چھلانگ کو چھال ہی بولتے ہیں نا، ہاں تھوڑی تھوڑی سیکھ رہے نا جی. ارے میاں ادھر آ جاؤ نا آگے، شاباش آ جاؤ. جیسے دسترخوان پر کوشش کرتا ہے مرغی کی ڈش کے قریب بیٹھے، ہے نا، تو لہٰذا یہ خالق مرغی کی بات ہے. وہ کیونکہ اگر ڈش کے سے دور بیٹھا، جس سے دور بیٹھا تو اندیشہ ہے مرغی کی ٹانگ نکل جائے گی اور یہ ٹنگا رہ جائے گا. تو میرے شیخ فرماتے اسی طرح اسلام شریعت یہ محبت کا مذہب ہے سراپا. لیکن فرمائے کہ محبت کا مزہ تب آتا ہے جب کسی عاشق سے اس کی تفسیر سنیں، کسی عاشق سے اس کی شرح سنیں، تب محبت کا مزہ پتہ چلتا ہے. جس کے دل کو محبت حاصل ہو پھر جب وہ پیش کرے گا، فرمایا میرے شیخ نے دوستو درد دل کے ممبر پر، دوستو درد دل کے ممبر پر درد دل کا امام ہوتا ہے. جب وہ پیش کرے گا پھر وہ جو چیز پیش کرے گا وہ محبت سے پیش کرے گا، پھر اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. ایک ایک مسئلے کو پیش کرے گا اس میں محبت کی ادا چھلکے گی. اس لیے فرمایا کسی عاشق کی صحبت میں رہے تاکہ محبت کا مزہ پتا چلے، عاشق کے ساتھ رہے، اللہ والوں کے ساتھ رہے. لیکن اس اللہ والوں کو کیسے تلاش کرے، کیونکہ پتا اللہ والے ہیں، تلاش ہے دیوانہ حق، اللہ تعالی کے عاشق اور دیوانے ان کی کیا پہچان ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے، محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے. لیکن میرے شیخ نے اس کا ایک پیمانہ عطا فرمایا، عجیب حضرت کے اشعار ہے، اس اشعار میں فرمایا، اس اشعار کا عنوان ہی یہی ہے تلاش دیوانہ حق. اس میں میرے شیخ فرماتے ہیں اختر ہمیں تو چاہیے، اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش. رند کا ترجمہ ویسے تو آزاد آدمی کے، لیکن یہاں رند سے مراد وہ اللہ کا عاشق ہے جو نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو. اور بادہ کہتے ہیں شراب کو، یہاں بادہ نوش سے کیا مراد ہے، جو آسمانی شراب پیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کو محبت کی شراب. یہ دنیاوی شراب پینے والا ظالم یہ تو پیشاب کرتا ہے نا، اور اس کا نشہ کیا ہے، کھٹاس چٹا دو نشہ اتر جاتا ہے. اور یہ شراب پی کر کیا کہ بہکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، آل فال بکتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم، ماں کی بھی تمیز بھول جاتا ہے، یہ ایسی بدماشی ہے. لیکن اللہ میرے شیخ نے فرمایا آسمانی شراب وہ شراب ہوتی ہے کہ پھر جب وہ پیتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کی باتیں نکلتی ہیں. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ ہو نوش. اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت. معروبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درازی کہو جو باس کن، ارے ظالم کبھی اپنے میٹے کو یہ گندم سے، یہ مرغیوں سے کبھی چھٹی دو، ہر وقت اس کی فکر میں مت لگو کہ رات کو سونے سے پہلے پوچھ رہے ہیں بھائی انڈے ہیں کہ نہیں ہے، صبح ناشتے میں انڈے کھانے، پراٹھا بنا کے دینا، ناشتہ کیا ابھی سے فکر لگ گئی کہ دوپہر میں کیا پکاؤ گے، کھانا بھی کھایا نہیں فکر ہے کہ رات کو کیا کھائیں گے، ہر وقت اس فکر میں مت رہو، چھوڑ دو. روٹی ملے گی انشاءاللہ، ضرورت ہے، وسائل ہے، مقصد یہ نہیں کہ چھوڑ دے، لیکن ہر وقت اسی فکر میں نہ لگے رہو. اسے وہاں فرماتے معدہ راضی کہو جو بات کو. کبھی کبھی اپنے معدے کو ان چیزوں سے گندم سے خلاصی دو, ہر وقت تمہاری جس سے تم ہلتی رہتی ہے. اور خوردن ریحان و گل آغاز کن, اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل اور پھول بھی تو کہو بھائی, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اس لیے کیا سکھایا, مسجد میں آتا ہے تو کیا دعا سکھائی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت معراج شریف پر ملی تھی یہ دعا سکھا دی. کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ میری تمام قولی عبادتیں, بدنی عبادتیں, مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے. تو جواب میں کیا ارشاد ہوا, السلام علیکم. میرے مرشد نے فرمایا کہ التحیات کے بدلے میں, یعنی قولی عبادت کے بدلے میں قولی سلام, سلامتی ہوئے نبی آپ پر. یہ نقطے کی بات ہے, لکھنا شاید کتابوں میں نہیں ملے گا, یہ میرے شیخ کا خاص علم ہے, میرا نہیں ہے, میرے شیخ کا ہے, مال میرے مرشد کا ہے, میں سپلائر ہوں صرف, ناقل ہوں ناقل. اور بدنی عبادت پر کیا فرمایا, بدنی عبادت پر کہ ورحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت ہو. یہ ہو گئی نا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت معراج میں ملی تھی بندوں کو سکھا دیا, اپنے امتی کو سکھا دیا. دیکھو میں نعمت حاصل کی نا, الصلاۃ معراج المومن ہے, نماز مومن کی معراج ہے. لہٰذا تم مسجد میں آ کر دعا مانگو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ تعالیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت آپ نے معراج میں عطا فرمائی تھی, ہم انہیں کے امتی ہیں, آپ ہمیں وہ عطا فرما دیجیے. لہٰذا رحمت کے دروازے کھول دیجیے. کیا عجیب, دیکھیے اور آگے کیا فرمایا, وبرکات. کس پر, بدنی مالی عبادت پر کیا فرمایا, وبرکات. میرے شیخ نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا, فرمایا السلام, سلام جو ہے یہ مفرد ہے, واحد ہے, اور رحمت یہ بھی واحد ہے, لیکن وہاں برکت نہیں برکات ہے, وہ جمع ہے. فرمایا کہ مال خرچ کرنے پر برکت نہیں ملتی بلکہ برکات ملتی ہے. حضرت نے ایسے ہی فرمایا, مجھے اپنے کانوں پہ وہ مزہ لیا میں نے, کہ حضرت نے فرمایا برکت نہیں ملتی برکات ملتی ہے. دیکھیے نا کتنا مزہ ہوتا ہے کہ جب انسان سمعت سمعت شیخی, اپنے شیخ سے جو میں نے سنا تو اس کا جو مزہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے شیخ نے فرمایا برکت نہیں ملتی برکات ملتی ہے, ایسے حضرت نے کھینچا. تو یعنی مال خرچ کرنے پر برکت نہیں برکات جمع نازل فرمایا, برکت کی جمع برکات. سبحان اللہ, کیا عجیب نقطہ ہے, دیکھیے مولانا. تو حضرت فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے, تاکہ وہ معراج کی نعمت ہمیں یہی مسجد میں مل جائے. کس کی برکت سے, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے. اب نماز پڑھ لی, رحمت مل گئی, اب مسجد سے نکلتے ہوئے سکھایا جا رہا ہے, اللہم انی اسألک من فضلک, کہ اللہ میں اب آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور علماء کیا فرماتے ہیں, فضل سے مراد رزق ہے. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرو. تو کیا مطلب ہے, میں شیخ نے فرمایا اس کا مطلب یہ, اللہ میاں آپ کو یاد کر لیا, راضی کر لیا, اے رضا خوش کر لیا, اللہ میاں آپ نے پیٹ بھی تو دیا ہے, بوٹی دیجئے نا پیٹ کے لیے بوٹی, پیٹ کے لیے بوٹی اور روٹی, اور بدن کے لیے لنگوٹی. نہیں لنگوٹی تو نہیں پہنے, مراد لباس ہی ہے بھائی, یہ مجاز مرسل استعمال کیا, تسمیۃ الکل بھی اسم الجز. لنگوٹی کیا مطلب, لباس بھی دیجئے, پیٹ کے لیے بوٹی اور روٹی اور بدن کے لیے لنگوٹی. اور اللہ میاں بوٹی اور روٹی اور لنگوٹی مل گئی, اب ووٹی بھی دیجئے نا بیوی بھی دیجئے. آہ کیا فضل, اب ہم آپ سے بوٹی روٹی, کیوں اللہ نے میدا بھی تو دیا ہے, اب آپ یہ میدا آپ نے دیا, لگا اس میں روٹی بھی آپ ہی دیں گے. آپ نے ہمیں جسم عطا فرمایا, آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم تجھے روٹی بوٹی لنگوٹی دیں گے. اللہ میاں دیجیے نا, ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اب روحانی غذا تو آپ نے دے دی ہمیں, اب جسمانی غذا بھی دیجیے نا, انڈا پراٹھا بھی تو دیجیے, مکھن اور ملائی بھی کھلائیے ہمیں. مسجد سے نکلتے ہوئے دعا سکھا دی, اللہ اکبر. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں ذرا کبھی اپنی چھٹی دو, پہلے اللہ میاں کو یاد کرو, رزاق کو خوش کر لیا, اب رزق مانگو. یہ تھوڑی مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کھانا پینا چھوڑانا مقصود نہیں, مطلب یہ کہ ہر وقت کھانے پینے کے فکر میں مت لگے رہو, اور کھاؤ پیو تو اس جو طاقت پیدا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرو. بدمائشی مت کرو اس سے تاکہ وہ کھانا بھی عبادت بن جائے. بزرگ تھے وہ مرغا کھا رہے تھے, دیسی مرغا. ایک شخص نے کہا لو جی بزرگ بھی مرغا کھاتے, یہ خاص مسئلہ نا, لو جی مولوی بھی مرغا کھاتا ہے. تو میرے مرشد نے واقعہ سنایا, ان بزرگ کو کشف ہو گیا اور مسئلہ یہی کشف تھا کہ کشف جو ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے, کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہے یہ کہ وہ کشف کو اختیار سے کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے وہ مل جاتی ہے. لہذا وہ جو بزرگ تھے ان کو کشف ہو گیا کہ اس نے وہ شرم لو جی مرغا کھا رہے ہیں, یہ مرغے یہ بزرگ بھی وہ ایسے ہوتے جو مرغے کھاتے. تو ان بزرگ کو کشف ہوا, خاموش رہے, کچھ نہیں فرمایا. اس کے بعد حضرت کا بیان ہوا, 4 گھنٹے حضرت نے بیان فرمایا اور پھر بیان کے آخر میں فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ لوگ علماء لوگ اللہ والے مرغا کھاتے ہیں. فرمایا تم مرغا کھاتے ہو اور مرغا کھا کر مرغیوں پر چڑھتے ہو, لیکن ہم مرغا کھاتے ہیں تو اپنی طاقت کو اپنی جوانی کو اپنی قوتوں کو خالق ملک کی محبت پر اور اس کے دین کی شاعت پر قربان اور فدا کرتے ہیں. مرغا کھا کے تم مرغوں والا کام کرتے ہو اور ہم مرغا کھا کے خالق ملک کی محبت سکھاتے ہیں. لہذا کھانا کھا کر اس کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا, یہ اس کھانے کا حق ادا کرنا ہے. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناو نوش. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر, ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر, دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, سینے میں ہو جو درد کا نشر لیے ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد, اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ اور نشہ وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے. کیا مطلب؟ جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ پر گیا وہاں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں اب ان کو دیکھ رہا ہے, کہاں یہاں تو میرا کوئی مقتدی نہیں ہے, یہاں تو کوئی میرا مرید نہیں ہے, یہاں تو میرا کوئی شاگرد نہیں ہے, یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اس کے سینے میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہے, سینے میں ہو جو درد کا نشر لیے ہوئے, صحرا اور چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے, صحرا میں جائے گا چمن میں جائے گا, اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت اپنے دل میں بتائے گا اور ایک نافرمانی نہیں کرے گا. ایسا نہیں کہ حج کر کے جہاز پر بیٹھا ایئر ہوسٹس نے آ کر پوچھا حاجی صاحب واٹ یو وانٹ, ٹھنڈا لیں گے اگر ہم. حاجی صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, تھی کتنے رہتے ہو جی؟ او جی میں بہاڑی لین دیا. بہاڑی کیڑے مال لیتے, میں بھی اتھے ہی ہوں گا. یہ کیا بات ہے؟ یہ حاجی ظالم کعبہ شریف کے نور, روزہ مبارک کے نور کو جہاز کے اوپر ایئر ہوسٹس کو دیکھا پاگل بن گیا اور کہتے ہیں کہ ٹھنڈا بھی لے آؤ گرم لے آؤ دونوں لے آؤ, دونوں نہیں چھوڑوں گا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو, وہ جہاں ہو. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. دعا ہے حضرت کی ہے کہ میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے, چاہے زمین پہ رہوں, چاہے جہاز میں آسمانوں پر ہوں, چاہے جو ہے جنگل میں ہوں, چاہے پہاڑوں میں ہوں, چاہے گلشن میں ہوں, گلستان میں ہوں, شہر میں ہوں, ویرانے میں ہوں, یا اللہ میں جا رہا ہوں آپ کی مرضی آپ کی فضا آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں. ایسا نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو میں اس حسین کو دیکھ لوں. یہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا باوفا بندہ نہیں ہے یہ. اور وہ اس اللہ بابا فا کا کیا ہے؟ ایسا ہو کہ کوئی نہیں ہو, خلوت میں بیٹھا ہے لیکن با خدا ہے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے, صحرا و چمن دونوں کو صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر, اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر, ہر وہ سما کی یہ فضا ہو جائے منور. میرے مرشد نے فرمایا تم غیر اللہ کو دل سے نکالو, غیر اللہ کو دل سے نکالو, ایک مرتبہ اللہ کا نام لو, سارا عالم زمین سے لے کر آسمان تک تمہیں شربت روح افزا سے بڑھ کر مٹھاس اور مزہ ملے گا. فرمایا تم غیر اللہ کو دل سے تو نکالو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تم لا الہ تو کرو, غیر اللہ کو تو نکالو پھر دیکھو کیسے اللہ کے نام کا مزہ ملتا ہے. آج ہمیں کیوں نہیں مزہ ملتا؟ مولانا رومی شکایت کرتے ہیں عام می خانند ہر دم نام پاک، ہر آدمی اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن یہ اثر نبوت، لیکن اس میں اثر ہی نہیں ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے اثر ہی نہیں ہو رہا. کیوں؟ تا نبوت عشق ناک، کیونکہ وہ عشق و محبت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے. کیا عجیب! یہ میرے مرشد نے جب یہ شعر پڑھایا فرمایا کہ دیکھو مولانا رومی عجیب ہے، ایک ایسی لغت بتائی جو پہلے سنی نہیں تھی. عشق ناک، خطرناک سنا، خوفناک سنا، افسوسناک سنا، حیرت ناک سنا، کتنے ناک سنے، لیکن عشق ناک کیسی لغت ہے مولانا رومی کی! یہ اثر نکونت، یہ اثر نکونت، تا نبوت عشق ناک، یہ اثر نہیں کرتا جب تک اللہ کی محبت میں ڈوبا نہ ہو. نام تو لے رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، لیکن کیا عالم ہے، مزہ ہی نہیں، لذت ہی نہیں ہے. فرمایا کہ دیکھو جس اللہ تعالیٰ نے، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، میرے مرشد کا شعر ہے، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جس اللہ تعالیٰ نے گنے میں رس پیدا کیا، اس کے نام میں مٹھاس نہ ہوگی؟ یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، جس نے سورج کو روشنی دی، کیسا جمال دیا سورج کو، اس کے نام میں روشنیاں نہ ہوگی؟ جمال شمس کا، نور قمر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. اللہ کے نام کی مٹھاس، اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ تعالیٰ کے نام میں مٹھاس نہ ہوگی ظالم تو کس کے نام میں ہوگی جو دونوں جہان میں کی لذتوں کا پیدا کرنے والا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، اور مجھ کو تمہارے نام سے لذت دو جہاں ملی. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچے شیری نس نام، اللہ اللہ اینچے شیرین است نام. کہ اللہ اللہ آپ کا نام کیسا میٹھا ہے، کیسی شیرینی ہے. اللہ اللہ اینچے شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. کیسے جیسے کسی نے میری جان کے اندر دودھ و شکر گھول دیا ہو. اور فرماتے ہیں نام او چوبر زبانم میرا باد. کہ اللہ جب آپ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے، نام او چوبر زبانم میرا باد، ہر بنے منہ ازا سر جوئے شباد. میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. جو خالق شہد ہے، خالق عسل ہے، خالق ہنی ہے، خالق مزہ ہے، مدھو ہے، تو اس کے نام میں مزہ نہ ہوگا، اس کے نام میں شہد کی لذت نہ ہوگی. یہ معروم ہی ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. یہ ہے اللہ کہے وہ درد سے اس طرح تر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. لہٰذا غیر اللہ جیسے نکالے پھر دیکھے سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کو نظر آئے گی. ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی معلوم ہوگا. کیا اکبر الہ آبادی نے کیا کہا تھا؟ میرے سوال وصل پر تہم سکوت ہے، میرے سوال وصل پر تہم سکوت ہے. میں نے کہا اللہ میں آپ کی ملاقات چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے سوال وصل پر تہم سکوت ہے، اور بکھرا دیے کچھ مہو خورشید جواب میں. یعنی عالم میں یہ سورج اور چاند ہے، ان کو دیکھو، اس سے ہماری نشانی حاصل کرو. سوچو کہ ایک کھاد ڈال لو، یہی کھاد تم گلاب کے پودے میں ڈال لو، یہی کھاد تم موتیا کے پودے میں ڈال لو، یہی کھاد تم گندم میں ڈال لو، یہی کھاد تم دوسری چیزوں میں ڈال لو، لیکن ہر چیز خوشبو الگ، رنگ الگ، ذائقہ الگ، اور مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہے. تو یہ کھاد کا کمال ہے؟ نہیں، کھاد کا کمال نہیں ہے، یہ ہماری قدرت ہے. اور دیکھو ہماری قدرت کا تماشا دیکھو، نقی حقیر، نجس، ناپاک، بدبودار کھاد سے خوشبودار پودے پیدا ہو رہے ہیں. واہ، کیا یہ کھاد کا کمال ہے؟ نہیں، ہم کرتے ہیں یہ کام. اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کرے اس کے نام میں مزہ نہ ہوگا. میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر جو تمام تخلیقی صفت ہے، تخلیقی صفات ہیں، لذتوں کی، مٹھاس کی، جمال کی، نور کی وغیرہ ذالکا جو ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، یہ ذاتی نام ہے، لہذا وہ تمام کی تمام لذتیں اس اللہ کے نام میں ہیں. ایک اللہ کے نام میں مزہ ملے گا. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. پھر میرے شیخ عجیب آگے فرماتے ہیں، یا رب تیرے اشعار سے ہو میری ملاقات، یا رب تیرے اشعار سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. کیا عجیب حدیث شریف میں کیا ہے، قیامت اس وقت لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئی، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو یہ عالم اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے قائم ہے. دیکھو نا اللہ تعالی نے ان کو انتخاب کر لیا، ان کو انتخاب ان کی جیسے کہا. فرمایا کہ جن کی زبانوں سے اللہ کا نام نکل رہا ہے اس سے یہ عالم قائم ہے، تو جن کی زبان سے نکلنے سے یہ عالم قائم ہے ان کے عالم کا کیا عالم ہوگا. یہ حضرت کا جملہ ہے کہ ان کے عالم کا کیا عالم ہوگا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. کیا عجیب ڈاکٹر صاحب کو دیکھیے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. فرمایا دیکھو ایسے عاشق جو اللہ کا نام لے رہے ہیں جن کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے، اس لیے عاشقوں پر قیامت نہیں آئے گی، یہ قیامت عاشقوں پر نہیں آئے گی. یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں، اور جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، اللہ کرے ہماری بھی ملاقات ایسے عاشقوں سے ہو جائے، اللہ ایسے اللہ والے ہمیں بھی ملاقات کرا دے، ہم بھی ان سے ملے، تو پھر کیا کرے. اب اگر مل جائے تو اب کیا کرے اس کے ساتھ. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گل ہائے محبت، جان فدا کر دوں، نثار ہو جاؤں اس پر، اس کی محبت، اس کی خدمت. میرے شیخ نے سنایا، مارومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، وہ باتیں کرتا تھا کہ اللہ میں اگر آپ مجھے مل جائے تو میں آپ کو روغنی روٹی کھلاؤں، آپ جہاں بیٹھتے میں جھاڑو دوں، آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں اور آپ کے ہاتھ پیر دباؤں. یہ باتیں کیا کرتا تھا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو گیا، اب یہ باتیں سنی ہوتا نارائ تپاش کیسی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے. اللہ میاں کے ہاتھ پاؤں گے، تو ہاتھ پاؤں دبائے گا، اللہ میاں اللہ تعالیٰ اکلو نوش کھاتے پیتے ہیں کیا، جو تو کھلائے گا پلائے گا. اب جو اس نے ڈانٹ سنی اور باتیں سنی تو رونے لگا اور رو کر جنگل بھاگ گیا. وہی نازل ہوئی. معرومی فرماتے ہیں کہ تو برائے، موسیٰ علیہ السلام پر کیا وہی نازل ہوئی، معرومی کی زبانی سنے، تو برائے وصل کردن آمدی، اے موسیٰ ہم نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بندوں کو ہم سے جوڑ، تو برائے وصل کردن آمدی. یہ تربیت ہے، نبی کی تربیت. اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں، بھائی یہ لادا یہ کلام اللہ تعالیٰ ہے کہ ان کی طرف سے، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. تو بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا، تو ہم سے جوڑنے کے لیے آیا. اے موسیٰ دیوانے کی باتیں، اے موسیٰ دیوانے کی اپنے دیوانے کی باتیں، ہے موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا. یہ میرے مرشد کا شعر ہے، اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا. یہ میرے مرشد کا شعر ہے. اور کیا فرمایا، معرومی فرماتے ہیں کہ دیکھو جو لوگ جن کی جانیں اللہ تعالی کی محبت میں جل رہی ہیں ان کے آداب کچھ اور ہیں. اے موسیٰ آداب دانا دیگرند، اے موسیٰ آداب دانا دیگرند، جو دانا عقل مند لوگ ہیں، بڑے ہیں، بلو بالغ ہیں، ان کے آداب کچھ اور ہیں. اور سوختہ جانے روانہ دیگرند، اور جن کی جانے ہماری محبت میں جل رہی ہیں اس جلنے کی وجہ سے ہوش و خرد نہیں ہے، ان کے آداب کچھ اور ہیں. کیا مطلب، اب اس کو سمجھ لیجئے، حساب ہی کیا بات ہے. دیکھیے ایک آدمی، اس کے دو بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دو تین سال کا ہے، وہ کیا کرتا ہے، باپ کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور سینا بجاتا ہے، ٹھوکتا ہے، گھوسے مارتا ہے، لاتے، باپ اس کو کچھ کہتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور وہی ایک بچہ 16-17 سال کا ہے، اب 16-17 سال کا بچہ ذرا باپ کے گھوسا مار کر تو دکھا، باپ ایک جھاپڑ لگائے گا اور نالے کہتا ہے، ابا وہ بھی تو تیرا بیٹا ہے، میں بھی تیرا بیٹا ہوں، اس کی مار برداشت کرتا ہے، مجھے کیوں نہیں برداشت کرتا. کہا بیٹا وہ بچہ ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، تو بڑا ہے تیرا معاملہ کچھ اور ہے. لہذا اب سمجھ میں آ گیا نا مضمون. لہذا بعض میں بچے ہیں، وہ بچے ہیں مجذوب، وہ بچے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور، جو اہل عقل ہیں جو بڑے ہو گئے ان کا معاملہ کچھ اور ہے. لہذا موسیٰ ان کو ایسے مت سکھاؤ، اے موسیٰ علیہ السلام ان کو ایسے مت سکھاؤ، ذرا اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ، بیچارہ میری محبت میں اس کے ہوش قائم نہیں ہے، اسی لیے تو تم کو بھیجا ہے کہ اس کو سکھاؤ، اس کی ٹریننگ کرو، اس کو تربیت کرو، اس کو سمجھاؤ. موسیٰ علیہ السلام آئے بھائی، کہا بھائی تیری وجہ سے ڈانٹ پڑی ہے، چل بھائی لے کر چلے. میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ رہا، پھر وہ ولی اللہ بن گیا. پھر حضرت نے یہاں ایک بات فرمائی، حضرت نے فرمایا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، عجیب بات دیکھی، اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میں اس سے کہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو روغنی روٹی کھلانا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کو روغنی روٹی کھلانا چاہتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کھلا دے. گویا تو نے اللہ تعالیٰ کو کھلا دی، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پیر دبا دے، گویا تو نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر دبا دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کر، جھاڑو واڑو دے، ان کے سر میں تیل مالش کر، گویا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا. حدیث شریف میں کیا آتا ہے، اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ میاں آپ بیمار، آپ بھوکے پیاسے، کہاں وہ میرا فلاح جو بندہ تھا، اگر تُسے روٹی کھلاتا گویا تُو نے مجھے روٹی کھلا دی، اور اگر تُسے پانی پلاتا تُو نے گویا مجھے پانی پلا دیا. تو میرے شیخ نے فرمایا اسی طرح سے معرومی فرماتے ہیں، خدمت او خدمت حق کردن، یہ اللہ والوں کی خدمت کرنا ایسا ہے گویا اللہ تعالی کی خدمت کرنا. اب یہ ہے کیا، شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت، ہو گئی ذرا، مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. پوچھوں گا میں اس سوختہ جان سے یہ با ادب، پوچھوں گا میں اس سوختہ جان سے یہ با ادب، ہم تشنا لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. اللہ کی محبت میں جو جان چل رہی ہے، ہم بھی کہیں گے بھائی ہمیں بھی کچھ اللہ کی محبت کا مزہ دو، اللہ تعالی کی محبت کا نشہ کچھ ہمیں بھی ذرا منتقل کرو، کچھ اللہ کی محبت کی شراب ہمیں بھی پلاؤ. کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے، کس کے لیے دریا کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاکے گریباں، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاکے گریباں. چاکے گریباں دیکھو نا، گریباں چاک ہے، لیکن دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں ہے نا کہ آپ کا سینہ کھلا رہتا تھا، یہ ہے، لیکن ہر آدمی سینہ نہ کھولے، خصوصاً جس کے بال نہ ہو، چکنا سینا دیکھ کر سارے فلسطینی چھاپا مار پہنچ جائیں گے. یہ مسئلہ، ہر مسئلے پر عمل کرنے کے لیے فہم اور عقل کی ضرورت ہے، اس لیے ہر ایک سنت دیکھے، کوئی پڑھے تو پہلے مشورہ کر لے کسی عالم سے کہ جب یہ سنت کے اس پہ عمل کرنے کا مجھے طریقہ سکھا دیجئے، یہ مقصد ہے. کیونکہ انسان ہر بات کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے تو استاد چاہیے جی، ورنہ استاد کی کیا ضرورت تھی، کیا صحابہ کے زمانے میں جو قرآن پاک نازل ہوا تو کیا وہ عربی نہیں جانتے تھے؟ اگر کوئی عربی کا ترجمہ لغت سے کرے گا تو ڈکشنری سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہر لفظ کے قرآن پاک میں جو الفاظ کئی جگہ استعمال ہوئے ہیں، ہر جگہ اس کے معنی بعض مطلب مختلف ہیں، مختلف معنی ہیں اس کے. جیسے دیکھیے اب ہمارے اردو میں مثال ہے، ہم کیا کہتے ہیں، جی میں نے کھانا کھانا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے. اب دو دفعہ کھانے کا لفظ آیا تو دونوں کھانے میں فرق ہے نہیں ہے، ایک جگہ کھانا اسم ہے ناؤن ہے، دوسری جگہ کھانا جو ہے فعل ہے ورب ہے، فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے میرے دوستو قرآن مجید کے جو حروف ہیں، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، وہ عربوں کے محاورات پر نازل ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھنے ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا. جیسے اردو ہے، آپ اردو کا ترجمہ کر کے دکھائیے، میرا دل باغ باغ ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، تو ڈکشنری والا نکالے گا کیا کہے گا، مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. حالانکہ کیا یہ ترجمہ ہے، ڈکشنری کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے بھائی، اس لیے تو استاد کی ضرورت ہے. وہ ایک انگریز نے دعویٰ کیا ایک ہندوستانی سے، کہا کہ میں اردو خوب جانتا ہوں. کہا ارے بھائی اردو چیز ایسی ہے نہیں سمجھ سکتے بھائی، جو زباندان ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں مجھے ویل ہم کو سب کچھ آتا ہے. کہا اچھا اس شعر کا مطلب بتاؤ. کہا کیا پوچھو. کہا ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے، سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. حکیم الامت تھانوی نے یہ بات فرمائی. تو اس نے کہا انگریز نے کہ ہم ہوا اور تم ہوا، اور انڈیا کا بڑا آدمی میر وہ تھا نا میر, جس کو میر نے کہا نا کہ سرحانے میر کے آہستہ بولو, سرحانے میر کے آہستہ بولو, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شاعر نے, ایک شاعر نے اس پر ایک شعر بنایا, تو میں نے حضرت پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ کو سنایا, تو حضرت نے جب وہ شعر سنا اتنا ہنسے ہنستے ہنستے گر گئے. اب وہ میر کا شعر کیا ہے, سرحانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو شاعر نے وہ شعر جو بنایا, سرحانے میر کے آہستہ بولو نہیں تو اٹھ کر پھر رونے لگے گا. کیا عجیب دیکھیے ادبیت دیکھیے اس کے اندر, سرحانے میر کے آہستہ بولو نہیں تو اٹھ کے پھر رونے لگے گا. تو فرمایا میرے شیخ نے کہ جب میں حضرت کو ایک رسالے میں چھپا تھا, فرمایا کہ جب میں نے حضرت اپنے پھلپوری رحمت اللہ علیہ کو جب سنا, حضرت اتنا ہنستے 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 گر گئے. تو میرے پیارے دوستو, اس نے کیا کہا, ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے, یعنی ہم ہوا اور تم ہوا, اور انڈیا کا بڑا آدمی میر ہوا. سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے, وہ اس کی بالوں میں پھنس کر جیل کھانا چلا گیا. زلفوں کا ترجمہ بال سے کیا اور اسیر کا ترجمہ جو ہے وہ جیل خانے سے کیا, جیل سے کیا. بتائیے ترجمہ محاورہ ہے یہ بھائی. ایک صاحب نے, حضرت نے ایک دفعہ بیان کیا کہ دیکھو گناہ سے بچنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, لیکن جو اس تکلیف کو برداشت کر لے گا وہ اللہ والا بن جائے گا. تو حضرت نے مضمون پیش کیا. بعد میں ایک صاحب آئے اور وہ بادشاہ صاحب سے گریجویٹ تھے, بلکہ ماسٹر تھے, وہ مجھے پیر بھائی ہیں میرے, انہوں نے خود سنا یہ واقعہ. وہ ماسٹر تھے, کہا میں حضرت کے پاس بیان کے بعد آیا, حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا کیا, کہ حضرت یہ کلیجہ منہ کو کیسے آتا ہے. حضرت نے ایسے فرمایا کہ حضرت نے ایسے رکھا, ارے میاں تو کیا کیسا گریجویٹ ہے, تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کلیجہ منہ کو آنا, یہ منہ کو تھوڑی اچک کے آتا ہے. ارے بھائی یہ محاورہ ہے, بلغت القلوب الحناجر, لگا سکتا ہے کیا کہ دل اچھل کر کے حلق میں آ جاتا ہے کیا. تو فرمایا کہ بھائی یہ محاورہ ہے, یعنی تکلیف اتنی کہ اگر ہمارا دل وہ اور کلیجہ اگر حلق میں آتا تو ہمارے کلیجے کو کتنی تکلیف ہوتی. تو گویا کہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے, اب یہ محاورہ کیسے سمجھ سکتا ہے. دادا میرے پیارے دوستو, اس بات کو خوب یاد رکھیں, قرآن پاک کا ترجمہ ڈکشنری سے نہیں ہو سکتا, لوگوں سے نہیں ہو سکتا میرے پیارے دوستو. محاورہ ہے, سمجھنا پڑے گا, تھوڑے دن ہے, اس کے بعد پھر بے شک جب اس کو فہم پیدا ہو جائے تو عربوں کے محاورات سمجھنے لگے گا, پھر اس کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ اس کو آسان ہو جائے گا. لیکن تھوڑے سے رگڑے کھائے, مولویوں کے پنڈ نہیں چھوٹتا بھائی. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ کچھ راز بتا مجھ کو بھی ہے چاکے گریبا, کچھ چاکے گریبا. تو چاکے گریبا کیا ہے, چاکے گریبا یہ ہے کہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا. کیونکہ جو گریبان چاہ کے اب لوگ بولیں گے, ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ان کو ایک عادت ہے ہر وقت یوں آسین کے رہتے ہیں, ہر وقت ایسے ان کے آسین ایسے ہی. یعنی وہ ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں, ڈائریکٹر لیول کے, 22 گریڈ کے آفیسر ہیں, لیکن ایسے ہی بس دفتر میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی صرف 5 سال ترقی اس بات پر نہیں ہوئی کہ وہ افسر کہتا تھا کہ تو آستین نیچے کر کے آئے گا, صرف اس بات پر ان کی ترقی نہیں ہوئی, اس بات پر, لیکن وہ نہیں کرتے تھے. حضرت نے ان سے پوچھا, حضرت نے ان سے پوچھا اچھا ایک بات تو بتاؤ, تم سسرال بھی اسی طرح جاتے ہو؟ تو اس نے کہا جی حضرت میں اسی طرح جاتا ہوں, پر میں پھر تجھ پر معاف ہے, کیونکہ سسرال میں تو بڑے بڑے پاگل بھی جو عقل مند ہو جاتے ہیں. فرمایا اس کا مطلب پھر تجھے معاف ہے بھائی, تم جو ہے مجبور محبت بن چکا ہے. تو چاکے گریبا کی کیا مانے, جگہ انسان ہے چاکے گریبا, لوگ کیا بولیں گے, جی گریبان کھلا ہوا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے, ارے تو نے داڑھی رکھ لی, ارے اس زمانے میں داڑھی رکھ لی. تو وہ چاکے گریبا ہے, کیا مطلب, مخلوق کی پرواہ نہیں کرا, اپنے خالق اور مالک اور پالنے والے کو خوش کر رہا ہے. کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بےتابی, کہاں تک پاس بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. دیکھیں نا, اچھا اگر ہم داڑھی رکھیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اپنے رسول کی خوشی سے بڑھ کر کیا چاہیے, اس لیے ہمت کر لے, مخلوق کچھ کام نہیں آئے گی اور مخلوق کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی. اگر ساری دنیا مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو دے سکتی ہے فائدہ, اور نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. تو میں دوستو جس کے ہاتھ میں ہمارا نفع ہمارا نقصان جس کے ہاتھ میں, ہم اس مالک کو راضی کیوں نہ کریں. اور میرے شیخ نے ایک بات اور فرمائی, اگر کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سوال فرما لیا کہ اے میری امتی میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تُو نے میری شکل جیسی شکل نہ بنائی, حضرت نے فرمایا سب اتنا سوچ لو کہ نبی کو منہ دکھانا ہے جن کی شفاعت کے سارے ہم لوگ زندہ ہیں, کیا عمل ہے ہمارے پاس, کیا ہم اپنی تقریروں کو کمال سمجھتے ہیں, کیا ہم اپنی تقریر سے بخشے جائیں گے, اپنی عبادتوں سے بخشے جائیں گے, یہ اللہ کی رحمت ہوگی. ہمارا یہ تقریر کرنا ہمارا کمال نہیں ہے میرے دوستو. اگر ہم بڑے بڑے مدرسے بنا لیں, ہر سال چلے لگا لیں, حج و عمرہ ہر سال کر لیں, تہجد پڑھ لیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ تو رحمت کے بہانے ہیں کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جس پر ہماری بخشش ہو جائے. بے وقوف ہے جو اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے. ہمارا کمال یہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے کہ اللہ میاں یہ میرا امتی ہے, اس کی سفارش ہو رہی ہے. ہاں یہ ہمارا کمال ہے میرے دوستو, ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے, ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, یہ ہمارے لیے کمال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے, ان کی شکل جیسی شکل بنا لے. اگر داڑھی رکھنے سے شکل خراب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی شکل نہ دیتے. یہ بھی میرے مرشد نے فرمایا. دیکھیں یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے نا, کہ ایسا حسن تھا کہ عورتوں نے اپنی پتہ انائی دیا, ہننا, انگلیوں کو کاٹ لیا, ہاتھوں کو کاٹ لیا. اب بتائیے یوسف علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی, کوئی کہہ سکتا کہ نہیں تھی؟ تو پتہ چل داڑھی کے ساتھ بھی حسن ہو سکتا ہے. اگر کسی کو حسن ہی نہیں ملا تو داڑھی منڈائے تو کون سا حسن پیدا ہو جائے گا؟ اگر حسن ہے ہی نہیں تو داڑھی منڈانے سے کون سا حسن آ جائے گا اس کے پاس؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, جس کو عطا فرماتے جس کو چاہتے نہیں دیتے, یہ تو ان کی دین ہے. اور جس کو دیکھیں ان بابا جی کو دیکھیے, یہ دیکھیے ماشاء اللہ داڑھی کے ساتھ, حالانکہ بڈھے ہو گئے ہیں, سفید بال کے ساتھ ماشاء اللہ کیسا حسن ہے. ماشاء اللہ بول دو بھائی. تو دیکھیے نا داڑھی کے ساتھ حسن ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی داڑھی کے ساتھ عزت بھی ہے. اگر بابا ہو, میرے مرشد نے سنایا کہ ایک صاحب تھے, تو وہ ہمارے ایک پیر بھائی تھے, وہ ایک ان کی 50-55 سال عمر, لیکن بال کچھ سفید ہو گئے. بس میں چڑھے, ہر کھڑا ہو گئے, او چاچا جی اچھا, او چاچا جی یہاں بیٹھو, او چاچا جی بیٹھو. اب وہ ایک سیٹ, اچھا سب کو کہا جزاک اللہ, ایک نوجوان کا انتخاب کر کے وہاں بیٹھ گیا. آج بھی یہ ہوتا ہے نا بسوں میں. ادھر ہی ایک آدمی اور کھڑا ہوتا تو اس نے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے؟ اس نے کہا 55 سال. کہا میری عمر, سب سے کہا میری عمر 70 سال ہے. اچھا وہ کیا تھا, کوٹ پتلون میں تھا اور کلین شیف تھا. تو اس نے کہا دیکھو ان کی عمر 55 سال ہے اور میری عمر 70 سال ہے, لیکن کیا بات ہے تم نے اس کو جگہ دی مجھے نہیں دی. تو وہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ داڑھی رکھ کر چچا معلوم ہو رہے ہیں اور تم داڑھی منڈا کر بھتیجے لگ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر حسن نہ ہوتا, بجلی بھی آپ کے سامنے ریاڑی میں سیمپل موجود ہے, ریاڑی میں سیمپل موجود ہے جناب, ماشاء اللہ کیسا ہے, حسن ہوتا ہے. باقی حسن تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن میرے دوستو ہم اللہ کی رضا خوشی پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے ویہاڑی میں کوئی جو ہے وہ رابطہ کر لے اسرائیل علیہ السلام سے, اس کو موت نہیں آئے گی. ہے کوئی ویہاڑی والا ایسا؟ یا اسرائیل علیہ السلام کو کہہ دے چل چار مربع زمین تیری, اب مجھے چوچو کا مربع نہ بنانا, کیا ایسا ممکن ہے؟ یا اس کو گاڑی دے دے, لینڈ کروزر دے دے, مربع زمین ہے تیرے نام, بینک بیلنس دے دوں گا, ہر سال آج عمرہ کراؤں گا اور 18 سال کی لڑکی سے تیری شادی بھی کرا دوں گا اسرائیل علیہ السلام. لیکن مجھے مرنے سے پہلے صرف 5 منٹ کا موقع دینا, اتنی دیر میں توبہ کر کے استغفار کر کے اور 2 رکعت پڑھ کے توبہ استغفار کر لوں گا, 5 منٹ صرف دیں گے کیا؟ تو میرے پیارے دوستو جلدی کر لے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکی کھڑی کی کھڑی. کچھ پتا نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کب آ جائے, کچھ معلوم نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا, کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہمارا وقت کب آنے والا ہے. لگتا جلدی کر لے ہم لوگ, کچھ راز بتا مجھ کو بھی, اے چاکے گریبا, اے دامن تر اشک رفا زلف پریشان, کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے, کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے, کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جوان ہے. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، حضرت آج بھی 80 سے زیادہ عمر حضرت کی، ماشاءاللہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ، آج بھی حضرت جو ہے 3 مجلسیں فرماتے ہیں روزانہ، صبح 10 بجے، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، اور حضرت فرماتے ہیں یہی جو مجلس ہے یہ میری سزا ہے، یہ میری سزا ہے، آج بھی فرما رہے ہیں. کیا کس کے لیے پیری میں بھی تو رش کے جواہ ہے، اختر میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد محبت کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد محبت کو، کرتا ہوں رابطہ کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. یہ حضرت کا ایک شعر عجیب شعر ہے، کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. اب اس میں کیا راز فاش کیا، کیا راز فاش کیا، وہ راز یہ ہے، اب وہ راز سنیے. میرے مرشد نے فرمایا، خود یہ راز آؤٹ کیا، وہ فرمایا راز یہ ہے کہ دیکھو سورج اپنے محور میں گھوم رہا ہے، زمین سے تقریباً 9.5 کروڑ میل دور ہے، اگر تھوڑا اور نیچے آتا زمین جل کر خاک ہو جاتی، راکھ ہو جاتی، اور چاند جو ہے وہ اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، زمین سے 2.5 لاکھ میل تقریباً دور ہے، اگر تھوڑا اور نیچے آتا تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے زمین ڈوب جاتی، کیونکہ چاند کی جو شعائیں ہیں، ریز ہیں، وہ زمین کو کنٹرول کرتی ہیں، اس سے سمندر کو کنٹرول کرتی ہیں. لہٰذا جب چاندنی کا چاند ہوتا ہے نا تو سمندر میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے، طغیانی آ جاتی ہے. یہ منظر دیکھنا ہو تو مجھ سے کراچی ملنے آئے، پھر ہم چلیں گے سمندر پہ، دعوت دی نا بھائی کراچی کی. وہاڑی تو میں کئی دفعہ آیا نا، وہاڑی میں تو کئی دہاڑیاں لگائی ہیں میں نے. لہٰذا کراچی تشریف لائیے، پھر ہم سمندر چلیں گے، اور چودھری کی رات ہوگی تو دیکھیں گے وہاں جا کر سمندر کے تیزی کو. اور دیکھا یہ منظر کہ تیزی موجوں میں تیزی ہوتی ہے، اگر عام دنوں میں سمندر دور ہو تو چودھری کی رات کو آگے بڑھ جاتا ہے، اور سمندر موجوں کے اندر طغیانی ہوتی ہے، تیزی جیسے شدت ہے اس میں. تمام عمر تڑپنا ہے، تمام عمر تڑپنا ہے موجے مستر کو، تمام عمر تڑپنا ہے موجے مستر کو، کہ اس کا رقص پسند آ گیا ہے سمندر کو. حضرت نے شعر سنایا تھا. تو وہ چاند 2.5 لاکھ میل دور ہے، سورج اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، وہ شمس تجری لمستقر لہا، اور چاند اپنے محور میں گردش کر رہا ہے، لیکن اور زمین اپنا محور میں گھوم رہی ہے، لیکن اللہ تعالی نے ایسا روٹ مقرر کیا، کس نے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایسا روٹ بنایا کہ سورج زمین سے نہیں ٹکراتا، زمین چاند یا سورج سے نہیں، اور چاند اس سے نہیں، ایسا نہیں کبھی ٹریفک بلاک ہو جائے. اور میرے مرشد نے فرمایا سورج پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال کتنے برسوں سے نکل رہا ہے، لیکن آج تک کبھی جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے کہ بھائیو وہاڑی والے بھائیو آج سورج جو ہے 2 گھنٹے لیٹ نکلے گا، کیونکہ آج سورج کی ذرا سروس کرنی ہے، اس کا آئل چینج کرنا ہے، چلتے چلتے اتنا وہ ہو گیا زمانہ، ذرا کچھ سروس ورسز کریں گے، اس کے پلگ میں کچرا آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہا ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چل رہی ہے. اور روٹ ایسا بنایا، ٹکر نہیں ہوتی، ٹریفک جام نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہے، سورج زمین آسمان جو چیزیں چلنے کی گردش کرنے کی ہیں، سیارے چاند سب گردش کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور ٹکراتے نہیں. کیوں؟ تقدیر. یہ جو ان کی مقدار اور روٹ مقرر کیا، کیسے، اللہ تعالیٰ نے دو نام نازل کیے، عزیز اور علیم. عزیز کی کیا معنی ہے، میرے مرشد نے فرمایا القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتہ، زبردست قدرت والا، ہر چیز پر جس کو قدرت ہے، القادر علی کل شیء، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، سورج بھی اس قدرت کے تابع ہے، ہمارے گردے بھی اس کی قدرت کے تابع ہے، اور ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتہ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے استعمال کرنا چاہے، سائنسدان زور لگائے کہ سورج کو روک لے، نہیں ہو سکتا، جس کا فیصلہ فرما لے وہ کام ہو کے رہے گا، جس کو منع کرے وہ نہیں ہو سکتا. اور علیم بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے کہ کس کو کس روٹ میں چلانا ہے، تاکہ ٹکر نہ، کیونکہ روٹ ہے نا، چلا تو دیا، طاقت تو ہے، بازو کو طاقت ہوتی ہے، لیکن طاقت کے وہ غلط استعمال کرتے ہیں، جیسے گاڑی ہے، اب گاڑی چلائی اندھا دھند، کبھی ادھر مار دی کبھی ادھر مار دی، جیسے ایک عورت نے اپنی سہیلی سے شکایت کی, عورت نے سہیلی سے, دوست سے, اپنی سہیلی سے کہا کہ عجیب بات ہے جب میں گاڑی چلاتی ہوں درخت اچھل کر میرے سامنے آ جاتا ہے. طاقت ہے, گاڑی ہے, لیکن علم نہیں ہے, کبھی ادھر گھس گیا کبھی ادھر گھس گیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ ایسے قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے. لہذا ان دو صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور زمین کا روٹ مقرر کر دیا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے. اب وہ کیا ہے, چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے کیونکہ سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے. سورج روشنی دیتا ہے اور چاند جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے. لہذا جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے. ہوتا ہے موجود ہوتا ہے لیکن کل معدوم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ جاتی ہے. پھر یہ وہی دن ہوتا ہے جس دن لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا, وہ تو کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا شکر ہے ایک ہی چاند دیا زمین کو, کیونکہ بعض سیارے ایسے کسی کو چار کسی کو چھ چاند دے دیے, ہمیں زمین کو ایک ہی دیا, اس پر اتنی لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے چاند جو ہے اس چاند کو کیا بولتے ہیں, ہلال احمر, ہلال کہتے ہیں, ہلال وہ پہلی کا چاند ہے. اس کے بعد زمین اور ہٹنا شروع ہوتی ہے سورج اور چاند کے درمیان سے. تو پھر کیا ہوتا ہے, چاند ویسے ویسے روشن ہوتا چلا جاتا ہے. جب زمین مکمل طور پہ ہٹ جاتی ہے سورج اور چاند کے درمیان سے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چاند پورا روشن ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں بدر کامل, اسی کو کہتے ہیں ماہ کامل, اور اسی کو کہتے ہیں چودھویں کا چاند. اور وہی شعر پڑتا ہے پھر, چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو, جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. لیکن جس طرح سے چودھویں کا چاند مرجانے والا ہے, ختم ہونے والا ہے, جس کو دیکھ کر پڑھے ہو ظالم وہ بھی ایک دن نانی دادی بننے والی ہے, جس کو دیکھ کر بڑی غزلیں سنائی جا رہی ہیں. وہ کل میں نے شعر سنایا تھا, جن کو میں نے سجن بنایا تھا اور میں نے جن کو بھجن سنایا تھا. کل شعر سنایا تھا نا, جن کو میں نے سجن بنایا تھا, میں نے جن کو بھجن سنایا تھا, یعنی گانے سنائے تھے, چودھری کا چاند ہو یا آفتاب ہو, میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا. پھر اشعار نہیں پڑے گا, پھر جب بڈھے اور بڈھی کو دیکھے گا نا تو اس کو دیکھتے ہی گلا خراب ہو جائے گا, اب آواز ہی نہیں نکلے گی. یہ عالم ہے, بگڑنے والی ہیں یہ شکلیں, مرجھانے والے ہیں یہ پھول. کن پھولوں پر ہم اپنی زندگی کو قربان کر رہے ہیں, کس چیز پر ہم اپنی زندگی لگا رہے ہیں؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. کیا عجیب ہے یہ. خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں. اس کا ذوق بہت گندا ہے, کیونکہ ان حسینوں سے کیا پائے گا؟ اگر کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہے تو کیا پائے گا, کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے تو کیا پائے گا؟ یہ گٹر لائن, پیشاب پخانے کے مقامات. ہماری جوانی, ہماری زندگی, ہمارا ایمان, ہماری حیات اسی کام کے لیے کیا؟ کیا ہم اپنی زندگی کو گٹر لائنوں پر گھسائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایک مقصد دیا ہے, اور وہ مقصد یہ نہیں ہے. ہاں, جائز مقصد کے لیے رکھا, تمہارا تقاضا ہے نا, تم اس تقاضے کو کیسے پورا کرو؟ شادی کرو, حلال نعمت استعمال کرو, اس سے ہم راضی خوش ہوں گے, وہ ہماری رضا خوشی کا ذریعہ ہے. لیکن اگر تم نے اس کو حرام میں استعمال کیا تو جوتے کھاؤ گے اور تمہاری زندگی بے چین, برباد, بے سکونی میں مبتلا ہو جائے گی. منہ میں کباب ہوگا لیکن دل پر اللہ کا عذاب ہوگا. ایسے یہ مت سمجھنا مربع زمین, لینڈ کروزر یا کرولا گاڑیاں یا جو ہے شاندار مکان بنا کر تم چین سکون لے لو گے, یہ اسباب سکون ہے, لیکن سکون ہمارے قبضے میں ہے. ہاں, تم مالداری کے ساتھ اگر ہم کو راضی خوش کرو, تمہاری مالداری کے دوران ہی, مالداری کے ساتھ ہی ہم اپنی دوستی اور ولایت بھی دے دیں گے تم کو. دوست بننے کے لیے, ولی بننے کے لیے غریب ہونا ضروری نہیں ہے, یا غریب ہونا پڑے گا. اس لیے بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ جی اگر میں ملہ بن گیا تو غریب ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو, اللہ والا بننے کے لیے غریب ہونا ایک شرط نہیں ہے. اللہ والا بننے کے لیے صرف گناہ چھوڑنا شرط ہے, صرف گناہ چھوڑنا. مالداری کے ساتھ بھی ولی اللہ بن سکتا ہے, مالدار بھی ولی اللہ بن سکتا ہے. دیکھیے کتنے صحابہ تھے, غنی تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ. تو مالداری کے ساتھ, مالدار بھی ولی اللہ بن سکتا ہے, صرف گناہ چھوڑنا ہے میرے دوستو. گناہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے. تو وہ جو اب وہ چودھری کا چاند بنا, تو جب زمین کا گولا سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹ گیا, میرے مرشد نے فرمایا اسی طریقے سے, اسی طریقے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہے, اللہ تعالیٰ کے انوارات ہمارے دل پر آ رہے ہیں کلمہ شریف کی برکت سے, لیکن ہمیں کیوں نہیں معلوم ہو رہے؟ ہماری تقریروں میں اثر نہیں ہے, ہمارے دین کی محنت میں اثر نہیں ہے, روشنیاں نہیں ہیں, عبادت کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, حج و عمرہ کر رہے ہیں, تبلیغ میں جا رہے ہیں, سب کام کر رہے ہیں. فرمایا اس وجہ سے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا یہ حائل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا تھا, دع نفسک وتعال, کیسے پاؤں آپ کو کہ نفس کو ہٹا اور چلا. یہ جو نفس ہے کیوں ہم تقریر کر کے کہتے ہیں او جی مجھ جیسا کوئی ملا نہیں ہے, حج و عمرہ کرتے ہیں او جی میرے جب میں حاجی ہوں میں, اور میرے پاس اتنی مربع زمینیں ہیں. بتایا تھا نا 20 مربع زمینیں ہو تو ٹانگیں چوڑی ہو جاتی ہیں, ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا ہے, 30 مربع ہو جائے تو اور زیادہ ٹانگیں چوڑی ہو جاتی ہیں, اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے جو اس کو ابھارتا ہے کہ دیکھ تو کیسا مالدار ہے, دیکھ تو کیسی عبادت کرتا ہے. مالدار دیندار کو بھی وہ نفس جو ہے نا چکر میں ڈالتا ہے, مالدار کو بھی چکر میں ڈالتا ہے, دیندار کو ایسے چکر میں ڈالتا ہے تو کتنا عبادت گزار ہے, دیکھ دی تقریر کیسی ہے, تیرا علم کیسا ہے, تیری عبادت کیسی ہے. مالدار کو دیتا ہے تیرے جیسا مال, تو نے دیکھ کیسی محنت سے مال کمایا, اب کیوں زکات دوں جب میں نے اتنی محنت کی ہے, میں کیوں زکات دوں؟ ارے بیوقوف تیری محنت سے مال نہیں ملا, اللہ کے فضل سے ملا. ارے بیوقوف تیری محنت سے عبادت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مہربانی فرمائی ہے کہ تجھے عبادت کی توفیق دی ہے. کیا کمال کرتا ہے, کس پر تو ناز کرتا ہے؟ اس لیے کیا نفس کی چکر بازی, یہ تکبر کا مرض خطرناک ہے. شیطان کیا کرتا ہے, جس رستے سے خود گمراہ ہوا, جس رستے سے بڑی نو انسان کو اسی رستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اس تکبر کے مرض نے شیطان کو گمراہ کیا نا کہ جی میں اتنا, میں آگ سے پیدا ہوا, یہ مٹی سے, میں کیوں سجدہ کروں؟ لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ مردود ہوا. جو آدمی آج بھی تکبر کرے گا, اتنا خطرناک مرض ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر, جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں. کتنی خطرناک چیز کہ عبادت کر کے ہم جہنم کے اندر جائیں, محنت کر کے ہم جہنم میں جائیں. سب کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے کو باکمال سمجھتے ہیں, کہ تکبر کا مرض ہے. اور تکبر کے مرض کی علامت کیا ہے کہ اپنے کو افضل سمجھتا ہے, لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. یہاں تک کہ داڑھی والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر داڑھی والے کو حقیر سمجھے. یاد رکھنا مسئلہ بتانا تو ذمہ داری ہے, مسئلہ تو بتایا جائے گا کہ بھائی داڑھی رکھو ایک مٹھی, لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر داڑھی والے کو حقیر سمجھے. مسئلہ تو بتایا جائے گا بھائی داڑھی رکھو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی, اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی گاڑی ہو جاتی ہے. داڑھی رکھنا حرام, داڑھی کاٹنا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور ایک مٹھی سے چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام ہے. یہ مسئلہ تو بتایا جائے گا, لیکن اس کو حقیقی سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیے کتنی ہے, حفاظت کریں. اسی طرح سے اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوتیں کر رہے ہیں, عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, نامحرم کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے سڑکوں والیوں سے کیا, گھر والیوں سے بھی پردہ ہے ہمارے, گھر میں بھی ہمارے ہیں جن سے ہمارے پردہ ہے. بھائی کی بیوی سے, بھابی سے, اس کو تو مکھن لگایا جا رہا ہے, اور سالی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر چک نمبر 536 نہیں 420 پر لے جا رہے ہیں, جبکہ سالی سے پردہ ہے. بیوی کی بہن وہ آدھی گھر والی نہیں ہے, چچا خالہ ماموں پھوپھی کی بیٹیوں سے پردہ ہے. وہ جی کیا ہم سارا خاندان چھوڑ دیں؟ ارے بھائی تم کو کس نے چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ تمہارے بھابھی کے لیے, تمہاری سالی کے لیے تمہاری بیوی ملے گی, تم مردوں سے ملو. یہ کیا بات ہے, مردوں سے ملنے کا شوق نہیں ہے, عورتوں سے ملنے کا بڑا شوق ہے. شوق نہیں شوق ہے بھائی, تم مردوں سے ملو, مرد مردوں سے ملے, عورتیں عورتوں سے ملے. اب یہ کیا بات ہے, اگر عورت سے ملنے کا شوق ہے تو شادی کرو, اپنی بیوی سے ملو. بھائی ماں ہے اس کی خدمت کرو, بہن ہے, محرم رشتے داروں کی کوئی کمی ہے کیا؟ مردوں کو چھوڑ کر عورتوں میں گھسنے کا شوق ہے. خالو کو بڑا شوق ہے, خالو سے بھی پردہ ہے. خالو کو بڑا شوق ہے مثل بھالو عورتوں میں, جب شادی ہوتی ہے نا عورتوں کے تمبو میں گھستے ہیں, اور پھوپھا بھی جو ہے پھوپھا کرتے ہوئے گھستے, پھوپھا سے بھی پردہ ہے, پھوپھی کا شوق اس سے پردہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم دین کی محنت سارے کام کریں لیکن ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے, ہماری بیوی سب کے سامنے آتی ہے اور ہم بھی سب سے گپے لگاتے ہیں, گپ اینڈ شپ لگا کر اس کو ہڑپ کرتے ہیں. کہاں ہڑپا لے جا کر, تو میرے دوستو آج یہی وجہ ہے کہ دین کی محنت میں اثر نہیں ہے. نفس جو ہے نا, یہ نفس, او جی میں پردہ کروں گا لوگ میرا کیا بولیں گے, او جی میں اپنی بیوی کو پردہ کراؤں گا لوگ کیا بولیں گے, یہ کیا ہے. اچھا بھابھی کو میں نہیں دیکھے, بھابھی تو ماں ہوتی ہے, اور بدماشیاں جب ہوتی ہے اس وقت کون سی ماں ہوتی ہے. وہ کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ بھابھیوں کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے طلاق دو شوہر سے, میں تمہارے بھائی سے شادی کروں گی. کیا یہ واقعات آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا, جانتے نہیں ہے کیا؟ یہ سب بے پردگی کے نتیجے ہیں. ایسے ایسے ٹیلی فون آئے کہ میری جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے اس کی ماں کے ساتھ میں مبتلا رہ چکا ہوں, یہ میرے پاس فون آیا. ایسے ایسے خطوط آتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. صرف کس وجہ سے؟ یہ بے پردگی کی وجہ سے. دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ دس برس کا ہو جائے تو بھائی بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا, بہن بہن کے ساتھ نہیں سو سکتی. آج عالم یہ ہے, انٹرنیٹ پر ویڈیو فلموں کے ذریعے ساری دنیا جہان کی بدمائشیں دیکھی جا رہی ہیں. آج عالم یہ ہے کہ بیٹیاں تعویذ مانگتی ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دو تاکہ ہم اپنے باپ سے محفوظ ہو جائیں. میں کہتی کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ایسی بدمائشی کرتا ہے. ایک بیٹا اپنی ماں کو دوا کھلا کر بیہوشی کی, اس کے ساتھ منہ کالا کیا اس نے, اور کرتا رہا اس نے کہ تقریباً 6 مہینے تک یہ کام. اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا باتیں کرتے ہیں, ذرا دیکھو بھی تو یہ حالات کیا چل رہے ہیں. یہ سب وہ چیز ہے جو ہماری, ہم اس کو معمولی چیز لیتے ہیں, اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے. اور کیا یہ باتوں سے کیا ہم واقف نہیں ہیں؟ سب پتا ہے, یہ واقعات ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیا کیا نتائج پیدا ہو رہے ہیں. لیکن بس کیا, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ نہیں جی اور چھوڑو جی جانے دو. نتیجہ یہ ہے کہ اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے اس کی روک تھام کرتے, اس کو تو روکا نہیں. انٹرنیٹ فلمیں ان کو اور بڑھایا جا رہا ہے. کیبل لگا دیا گھر میں, باپ گیا حج کرنے کے لیے اور بیٹا بیٹھ کر ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے. باپ گیا طواف کر رہا ہے کعبہ شریف کا اور بیٹا لڑکیوں کے اور گرلز کالج کا طواف کر رہا ہے. باپ جو ہے تبلیغی جماعت میں گیا اور بیٹے کا یہ عالم ہے. اور آپ کو کیبل دلا دیا ٹی وی, اب وہ رات بھر کمپیوٹر پہ رات بھر اپنے کمرے میں بیٹھا. اب جی میرے بیٹے کی جنرل نالج مولانا صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا جنرل نالج ہے, رات بھر کمپیوٹر پہ بیٹھا رہتا ہے. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا, یہ بات میں ایک صاحب نے مجھ سے کی. میں نے کہا دیکھو میں بھی کمپیوٹر پروگرامر ہوں, میں سمجھتا ہوں اس بات کو. میں نے کہا اس ایسے سمجھے گا نہیں. میں نے اس باپ سے کہا کہ کمپیوٹر رکھا ہوا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ کمرے میں بیٹے کے رکھا ہے. میں نے کہا ایک ہی بیٹا ہے تمہارا, تم یوں کرو اس کو کامن روم میں رکھ دو, برامدے میں رکھ دو. اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے ہوگا تمہارا بیٹا تم سے لڑائی کرے گا اور کہے گا تم میرے پڑھائی کے دشمن ہو. میں نے کہا لیکن سننا مت, ایک ہفتے کے لیے کام کر کے دیکھ لو, پھر مجھے آ کر بتاؤ. 10 دن بعد وہ آئے پریشان, ہون نہ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی. کیا ہوا بھائی؟ اور میرے بیٹے نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا. کیوں؟ تو جی اس نے کہا تم میری پڑھائی کے دشمن ہو, میرے کمپیوٹر گھر میں میں یکسوئی سے پڑھتا ہوں ہم, اور بہت ہی استغراق کے ساتھ اور بہت ہی شور نہیں ہوتا, لیکن آپ تو میری پڑھائی کے دشمن ہیں. یہاں رکھ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا. میں نے کہا حاجی صاحب ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ ایک بات بتائیے, دنیا کا کون سا سبجیکٹ ہے, کون سا ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو انسان مسلسل 4 گھنٹے 5 گھنٹے پڑھ کے دکھا دے مجھے ذرا. کوئی ایسا سبجیکٹ ہو اسکول کا کالج کا, یا مولوی بھی کوئی پڑھ سکتا ہے اتنی دیر؟ کیا ذرا پڑھ کے دکھا دے. میں نے کہا کیا چیز ہے بھائی؟ میں نے کہا ایک سبجیکٹ ایسا ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے صرف. کہہ رہے وہ کون سا؟ میں نے کہا ٹاکا ٹوکی کا ہے, وہ فلموں کا ہے, تصویروں کا ہے, جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا 6 گھنٹے بھی پڑھتا رہتا ہے بیٹھ کر. فلمیں ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہیں, تصویریں ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہیں. میں نے کہا آپ کو پتا نہیں. کہہ رہے نہیں صاحب, وہ تو ہر وقت سدیش صاحب کی تلاوت چلتی رہتی ہے, سریم صاحب کی تلاوت کی آواز آتی ہے. میں نے کہا جی صاحب آپ بھی کتنے سادہ ہیں, یہ تو چوہے کا کھیل ہے. کہہ رہے یہ چوہا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ جب اتنا ہی نہیں پتا مجھ سے پوچھو, وہ کمپیوٹر میں جو ماؤس ہوتا ہے نا. میں نے کہا یہ چوہا ہے, ایک کلک دبایا تصویر کیا آ رہی ہے کعبہ شریف کی, اور تلاوت کی آواز آ رہی ہے سدے صاحب کی, اور بیک گراؤنڈ کے اندر پیچھے وہاں آواز پہنچ رہی ہے کہ بیٹا سدے صاحب کی تلاوت سن رہا ہے, اور سامنے جو ہے وہ ننگی تصویریں چل رہی ہیں. یہ عالم ہے کیا؟ کمپیوٹر میں ایسا نہیں ہوتا کیا؟ لوگوں کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا اگر میں کمپیوٹر پروگرامر نہ ہوتا تو واقعی آپ کہہ سکتے تھے کہ تجھے کیا پتا ملا, تو مسجد میں رہنے والا ہے. میں جانتا ہوں یہ سب حرکتیں کیا ہے, میں نے کہا تم اس کا کمپیوٹر لے کر آؤ میرے پاس، میں ساری چیزیں نکال کے دکھا دوں گا، اور اتنے دنوں میں وہ جس جس ویب سائٹ پر گیا ہے وہ سب نکال کے تمہیں دکھا دوں گا میں، کیا ہسٹری ہے، چاہے وہ ہسٹری مٹا بھی دے پھر بھی نکال کے دکھا دوں گا، ڈیلیٹ کر دے ہسٹری کو وہ پھر بھی دکھا دوں گا، کیونکہ وہ ایک اور جگہ محفوظ ہوتی ہے، وہ ہر آدمی نہیں جانتا دادا. اس لیے میں نے کہا یہ مت سمجھو یہ نفس کی بدماشی، چوہا ہے وہ حرام لذت درامد کر رہا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ جوانی تباہ ہو رہی ہے، پڑھائی کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے. ارے دین کا کیا ہوگا، وہ تو دنیا کے کام کا نہیں رہتا، یہ نفس چوہا ہے جو حرام لذت کھینچتا رہتا ہے. اسے محرومی عجیب فرماتے ہیں. کیا عجیب ہے؟ دیکھو آپ لوگ ہیں نا، ابھی گندم کٹنے والی ہے، گندم والوں کے لیے سن لے. فرماتے ہیں کہ تم چوہے کا راستہ بند کرو. بعد ازی اول ہے جان، محرومی فرماتے ہیں اول ہے جان دفعے شر موشکن. اے میری جان، او مائی ڈیئر، پہلے تم چوہے کا راستہ بند کرو، بعد ازی بارے گندم کوش کن، پھر اس کے بعد تم گندم کے ڈھیر لگاؤ. تم کہو گے میں نے گندم تو ایک سال کے لیے رکھی تھی، یہ چھ مہینے میں کیوں ختم ہو گئی؟ پتا یہ چلا وہ چوہے کا راستہ ہے، روزانہ آ کے گندم چرا کے بھاگ جاتا ہے. تو ہم نے جو نور جمع کیا، یہ جو عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ذکر کر رہے ہیں، یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو حج عمرہ کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، یہ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، لیکن یہ جو نفس ہوا ہے نا، حرام لذت، کبھی پرانے خیالات پکاتا ہے، کبھی بد نظری کرتا ہے، کبھی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کبھی گالی دیتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اس سے جو نفس کی جو حرام لذت ہے نا، اس کی وجہ سے وہ سارا نور ضائع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ وہی قلاج کے قلاج زندگی گزر گئی، وہ کولو کے بیل کی طرح وہیں چل رہے ہیں. اس لیے نفس کا راستہ بند کریں. اس لیے فرمایا کہ نفس کو ہٹاؤ، نفس کو ہٹاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات کیسے تمہیں دل پر معلوم ہوگی، پھر اس کی تقریر، اس کا وہ واللہ، ایئر کنڈیشن جب چلتا ہے نا اس کو تقریر نہیں کرتا، وہ ماحول کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایئر کنڈیشن ہوگا، اللہ والے بن جاؤ گے، تو کیا عالم ہوگا، تم خاموش بھی بیٹھو گے تو ماحول جو ہے نا وہ ٹھنڈا، ایک سکون کی لہر ہر ایک کے قلب پر معلوم ہوگی. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ ہے راز، نفس کو ہٹاؤ. نفس کو ہٹانا مشکل تھا نا، تو تم یہ کام کرو، میرے شیخ فرماتے ہیں پانچ کام یہ کر لو، تو اس سے کیا ہوگا، تمہارا نفس کی عمارت ڈھیلی پڑ جائے گی، اس کو گرانا آسان ہو جائے گا. نمبر ایک کام، اپنے قرآن مجید کو درست کرو، قرآن پاک درست صحیح پڑھے، ہا اور آئین اور حمزہ کا فرق کو سیکھے، زبر کیسے پڑھنا ہے، با زبر با، ایسا نہ ایاک نعبد ایاک نستعین، نستعین نہیں ہے نستعین ہے، مستقیم نہیں ہے مستقیم ہے، الحمدللہ ہے نہیں ہے. دیکھیے نا، وہ ہمارے حضرت والا نے سوال کیا نا کہ وہ کوئی بلڈنگ میں ایک چیز نہیں لگی ہوتی، وہ کمرہ سا بنا ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر اوپر جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی؟ لفٹ. کوئی لیفٹ نہیں بولتا اس کو، لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہے پڑھتے. سبزی والے سے بھی پوچھو وہ بھی لفٹ بولتا ہے، کوئی لیفٹ نہیں بولتا اس کو، مجہول نہیں پڑھتا. قرآن مجید پڑھ رہے تو الحمدللہ ہے. حضرت فرمایا کہ ایک دفعہ پوچھا بھائی انگریزی کی گنتی سناؤ، سنائے مولوی صاحب 1 2، لیکن مولوی صاحب کو بھی اسکول انگریزی پڑھی نہیں ہے، 1 2 بول رہے ہیں، لیکن جب قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے کیا الحمدو نہیں پڑھتے، الحمدو پڑھتے. یہ حضرت نے مثال سے سمجھایا، دیکھیے فرمایا جیسے 2 بولتے ہو الحمدو پڑھو، باپیش بو تاپیش تو، ایسے پڑھے قرآن مجید کو سیکھ. کسی قاری صاحب سے دوستی کرے، 15-20 منٹ روزانہ، روزانہ 15-20 منٹ دے، انشاءاللہ ڈھائی 3 مہینے میں اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید کے اصول پتہ چل جائیں گے، تو اس کے بعد پورا قرآن مجید پڑھ لے ماشاءاللہ. اور رہی بات کہ جی اب میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، آگے عمر زیادہ ہوگی، اب میں کیسے کروں؟ ارے ہمارے کراچی میں ہیں، وہاں لوگ رہتے ہیں 70 برس کی عمر میں 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں، اور ظالموں کو شرم نہیں آتی. تو جب ان کو شرم نہیں آ رہی، جی بڈھا مر جائے تو کیا شادی کرے؟ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی مر گئی، روئے جا رہا ہے. لوگوں نے کہا شرم کر یار، تیرا باپ مرا اتنا نہیں رویا، تیری ماں مری اتنا نہیں رویا، بیوی کے مرنے میں انداز ہوتا ہے دن مری، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا جی بات سنو، میرا باپ مرا تو خاندان کے بڑوں نے کہا بیٹا گھبرانا مت، ہم تمہارے باپ ہیں. ماں مری تو کام ماں عورتوں نے ہاتھ رکھا، بیٹا گھبرانا مت، ہم تیری ماں ہیں. بیوی مری کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں کہا ہم تیری بیوی. اب یتیم تو میں ہوا، باپ مرا باپ مل گیا. تو شرم نہیں آتی نا اس میں، جو شادی ہو جائے تو اگر بڈھے کو بولے ترغیب دے، ہاں بھائی تم بھی شادی کر لو، تو کریں گے؟ تو ہاں جی کریں گے. کون سی چاہیے؟ میرے پاس 2 رشتے ہیں، ایک 18 سال والی کا ہے اور ایک 60 سال والی کا ہے. چاچا جی کون سی چاہیے؟
اٹھارہ والی.
اس وقت وہ کان میں کہیں گے تو پھر وہ ہمارے ڈاکٹر قرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, ہمارے شیخ کے پیر بھائی تھے, بہت مزاحیہ طبیعت, تو وہ رشتے بھی کراتے تھے. تو قاری صاحب سے نے ان سے کہا کہ حضرت میری بھی شادی کروا دیجئے. تو قاری صاحب سے پوچھا کہ ہاں قاری صاحب کتنے سال کی ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا حضرت 16 سال کی. فرمایا کہ اگر 16 کی نہ ملے تو 8-8 کی دو لے لوں. تو میرے پیارے دوستو, قرآن مجید, ہم کتنے کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے, تو قرآن مجید میں کیا شرمانا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیار ہوگا کہ میرے بندے کو دیکھو, بڈھا توتا ہو گیا لیکن دیکھو میری محبت میں پھر بھی کیسے قرآن مجید پڑھا ہے. کیا مزہ آئے گا, اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا. سوچو ذرا اس بات کو, اس بات کا مراقبہ کریں ہم لوگ کہ اس عمر میں بھی جو بھی عمر ہو ہم پڑھیں گے, میرا اللہ مجھ سے خوش ہوگا کہ دیکھ میرے کلام کی خاطر سے, جس کی خاطر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے تھے, اگر میرا بندہ میری محبت میں دیکھو کیسا بڈھے توتے کی طرح رٹا لگا رہا ہے, کیسا اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا. میرے دوستو اس مراقبے کو کرو, مخلوق کو چھوڑو, یہ ہمارے کیا کام آئے گی. ہو گیا نا, ایک قرآن مجید کو درست کرے نمبر ایک. دوسرا کام یہ کرے, ایک مٹھی داڑھی رکھے, اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لے, چہرے کو سجا لے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. اس لیے اور داڑھی رکھے تینوں طرف سے ایک مٹھی, دائیں سے, سامنے سے, دائیں سے اور بائیں سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھے. اور 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 مٹھی کس کی ہو؟ اپنی ہو, بچے کی نہ ہو, پتر بھی نہ ہو کہ جی نہ اپنی پتر ذرا مٹھی دینا آپ ہی, وہ پتا چلے داڑھی چھوٹی ہو جی مول صاحب تھی آخر جی پتر دی مٹھی ہونی چاہیے, میں اپنے پتر دی مٹھی لائی ہے. تو نہیں, اپنی مٹھی سے ناپے میرے دوستو, اور تینوں طرف سے ہو. اور اسی طرح سے بازوں کی یہ دیا ہے داڑھی کا بچہ, یہ داڑھی کا بچہ ہے, اور میرے شیخ نے فرمایا یہ بچہ ہی رہتا ہے. فرمایا ایک دفعہ 70 برس کی تھی, حضرت نے فرمایا کہ میں 70 برس کا ہو گیا لیکن یہ ابھی تک بچے کا بچہ ہی ہے. تو بازے لوگ اس کو کاٹ دیتے ہیں, کیجیے یہ جی جب ہم کھانا کھاتے تو ہمارے منہ میں آتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا اگر تمہارا بچہ کھانا کھاتے ہوئے تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو اس کی انگلی کو کاٹ دو گے, یا پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے؟ فرمایا داڑھی کا بچہ, اس کو پیار سے سمجھاؤ, بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھستے. فرمایا سمجھ جائے گا, یہ ہو گیا نا, یہ داڑھی کا بچہ. اور داڑھی بازے خط پوچھتے کیسے بنا, کیونکہ خط بناتے بناتے نیچے تک لکیر لے گئے, اب یہاں پہ ایک ہاکی بنا دی. ایسا نہیں, بلکہ دو جبڑے ہیں نا, جبڑتین, تو جہاں التقاء جبڑتین ہو رہا ہے, التقاء جبڑتین یہ میرے شیخ کی لغت ہے, التقاء فقین ہے نا, تو جہاں التقاء فقین ہے یہ ایسے ہاتھ رکھا نظر آ رہا ہے بھائی ایسے, تو اوپر والا گال اس کو صاف کر لے, یہاں خط بنا لے, اور یہ مستحب ہے, اچھا ہے, بنا لے اس کو. اور نیچے والے جبڑے پر پوری داڑھی ہے میرے پاس, ہو گیا نا طریقہ, پوری سکھا دیا بھائی, یہ نہ کہنا کہ پورا طریقہ نہیں ملا. اور داڑھی ڈار سے, یہاں سے, یہاں سے شروع کرے, ادھر سے یہاں سے داڑھی, ہو گیا نا ادھر سے, تو یہ پوری داڑھی. خط بنانے کا طریقہ کیا ہے, وہ بال جو سینے کی طرف جا رہے ہیں ان کو کاٹ دے, اور جو بال داڑھی میں یعنی نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں وہ زندہ رہنے کے قابل ہے. مکمل ہو گیا نا جی, ساتھ میں داڑھی کے مونچھ بھی ہے, اور مونچھ کا مسئلہ ہے جی, مونچھ نہیں تو کچھ نہیں, یہ مردانگی کی علامت ہے. عجیب ایک مسئلہ بنایا, مردانگی کی علامت ہے, گویا مونچھوں سے بچے پیدا ہوتے. عجیب ہے, یہ مردانگی مونچھوں سے ہوتی ہے کیا بھائی؟ مونچھوں کا مردانگی کے کیا تعلق ہے بھائی؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی مونچھوں کو باریک کرو, مونچھوں کو کتراؤ. واقف شوارب, وقت شراب شوارب, کتنے الفاظ آئے ہیں کہ باریک کرو اس کو, اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ داڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مٹھی داڑھی کو درست فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں حوالہ موجود ہے, اور اتنی مونچھوں کو باریک کرتے تھے کہ باریک کرتے کرتے کہ جلد نظر آنے لگتی تھی. داڑھی رکھے, مونچھوں کو صاف کر دے, اس کنارے پر جو مونچھ آ جائے یہ تو گناہ ہے, لیکن اس کو صاف کر دے, عزت ہے میرے دوست. واللہ اگر اس چیز اللہ تعالیٰ کی ماننے میں عزت نہیں ہے تو پھر عزت کس چیز میں ہے؟ ہماری کرسیوں میں عزت تھوڑی ہے, لینڈ کروزر میں عزت تھوڑی ہے, مربع زمینوں میں عزت نہیں ہے میرے دوستو. عزت تو رب العزت کے پاس ہے, وللہ العزت ولرسولی وللمؤمنین, عزت تو اللہ اس کے رسول کے لیے, اور مومنین جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے. ہو گیا نا داڑھی, مونچھ پورا مکمل ہو گیا نا, مونچھ صاف کر لے بھائی, افضل اعلیٰ درجہ ہے, اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے واقعی. تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ کرے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے یہ حرام ہے. ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا جہنم کی آگ میں جلے گا اتنا حصہ اس لباس کا. سوچے ہم لوگ جہاں آگ برداشت کر سکتے ہیں کیا؟ اور فائدہ کیا ہے بھائی؟ حضرت علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے بدل کے اندر یہ بات لکھی کہ یہ قائمن اور معاشین کے لیے، یعنی جو کھڑا ہو یا چل رہا ہو اس کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکانا گناہ ہے، اور جو اوپر سے لباس آ رہا ہو نیچے سے اگر جیسے موزہ ہے اس سے چھپ جائے کوئی گناہ نہیں، اور اسی طرح سے بیٹھے لیٹے میں چھپ جائے کوئی گناہ نہیں ہے. کھڑے ہونے کا مردوں کے لیے. اب عالم کیا ہو گیا، عورتیں جاتی درزیوں کو کہتی ہے ملا کر شلوار بنا دو، یعنی مرد چھپا رہے ہیں، مرد چھپا رہے ہیں اور عورتیں ٹخنے کھول رہی ہیں. اچھا یہی صاحب جن کو کہتے ہیں مولانا صاحب اصل میں مجھے شرم آتی ہے ٹخنا کھولتے ہوئے، ان کو چڈی پہنا دیں آپ، پھر کیا بنتے؟ برگر برگر. اب وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں شرم نہیں آ، چڈی پہن کے شرم نہیں آ رہی، دھوتی کھلی بھی پہن دیں اور سارا نظر آ رہا ہے، چوکی دار بھی نظر آ رہا ہے، اس میں شرم نہیں آ رہی. ہوا سے ہوئی تو ایک دھوتی ادھر ایک دھوتی ادھر، ایک پلو ادھر ایک پلو ادھر، اس میں شرم نہیں آ رہی. لیکن افسوس کی بات ہے ٹخنے چھپاتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ہو گئے نا تین بات ٹخنے سے. اور یہ حکم نماز کے لیے نہیں ہے صرف کہ نماز میں آ کر شلوار اوپر کر لی اور پھر نماز کے بعد دوبارہ نیچے کر لی، نہیں میرے پیارے دوستو، مرد کے لیے کھڑے ہونے چلنے کی حالت میں. دیکھیں جس طرح مسجد میں اللہ کے بندے ہیں، گھر میں بھی اللہ کے بندے ہیں، بازار میں بھی اللہ کے بندے ہیں، سارے عالم میں اللہ کے بندے ہیں، تو بازار میں بھی جائیں گے ہم شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، ہو گیا نا. اور عورتیں ہیں وہ چھپائیں، نیچے لٹکائیں، وہ ان کو کہے کہ بھائی تم اپنی شلوار درست کرو، یہ کیا تم نے ملا کر آدھی پنڈلی کھور کے مردوں کا پنڈ لے کر پنڈی تک جا رہی ہو. تو تین کام ہو گئے. چوتھا کام کیا ہے؟ نظر کی حفاظت کریں. یہ ہے پرچہ، ذرا کچھ مشکل لگتا ہے لیکن میرے شیخ نے فرمایا ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، جو اپنی حرام تمناؤں کا خون کر رہا ہے، گناہ کے تقاضے اس کو ہو رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے میں عورت کو دیکھوں، لڑکوں کو دیکھوں، جی چاہ رہا ہے اس کا فلمیں دیکھوں تصویریں دیکھوں، لیکن یہ تمنا کا خون پی لیتا ہے عمل نہیں کرتا. اس پر میرے شیخ فرماتے ہیں ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسو، اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. ظالم تو دیکھ تو صحیح، ہر وقت جب تو اپنی تمنا کا خون کرے گا تو اس خون تمنا پر کیا وعدہ ہے؟ حدیث شریف میں کنز المال کی روایت ہے حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. تو ایک میرے شیخ نے فرمایا ایک شخص ہر وقت نظر بچا رہا ہے، اس کے حلاوت ایمانی کی فراوانی کا کیا عالم ہوگا، اس کی تقریر، اس کے چہرے پر مٹھاس کتنی ہوگی، اس کے دل میں محبت اور مٹھاس کتنی ہوگی جو ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے اور حسینوں سے نظر بچا رہا ہے. فرمایا تکلیف تو ہوگی، پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت، پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی، تکلیف ہوگی انکار نہیں ہے، نظر بچانا مشکل لگتا ہے کیونکہ میں بھی رومانٹک مزاج کا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کو کہ تکلیف ہے مشکل ہے، لیکن جس کو اس کی لذت کا مزہ مل گیا، جس کو اس کے نظر بچانے کی لذت مل گئی اور اس تکلیف کا مزہ مل گیا، اس کی تکلیف پتہ ہے کیسی ہے؟ جیسی ایسی تکلیف ہے نظر بچانے کی جیسے کباب کھانے کی تکلیف. کباب کھانے میں تکلیف ہوتی ہے مزہ؟ لو کہہ رہے ہیں مزہ، میں کہتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، میں ثابت کرتا ہوں وہ تکلیف ایسے ہوتی ہے جب کباب کھاتا ہے یوں 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 کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو پہتے ہیں، ناک سے پانی نکلتا ہے، مرچ والا کباب ہے سو سو کرتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، بتاؤ کرتا ہے نہیں کرتا؟ تکلیف ہے نا. لیکن آپ اس کو بولے کباب چھوڑ دو، اب ان کی بات ٹھیک ہو گئی کہ وہ کباب چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مزہ مل رہا ہے. ہو گیا نا جناب؟ دادا وہ تکلیف بظاہر ہے لیکن کھانے والے کو مزہ مل رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو حسینوں سے نظر بچا کر ارے اس کو کیا مزہ مل رہا ہے، لیکن اس کے دل سے پوچھو کہ اس کو کیا مزہ مل رہا ہے، جبھی تو وہ نظریں جھکا رہا ہے. وہ نامرد نہیں ہے، اس کا دل وہ نہیں ہے، اس کو بھی ہوتا ہے، تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے اپنے تقاضے کو مٹی میں ملاتا ہے. اور یہ شعر پڑتا ہے خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، خاک میں کس نے ملایا، کس کے حکم کی خاطر سے اپنی تمنا کو مٹی میں ملا رہے ہیں، خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ، شکر کر مٹی سوارت ہو گئی، تیری مٹی کام میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اپنے لیے قبول کر لیا. میرے شیخ نے فرمایا یہی وجہ, یہ غیر اللہ کا ایسی عجیب چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبتوں سے محروم ہیں, باوجود نمازیں پڑھ کے ذکر اور تلاوت کر کے. اور اسی طرح سے لڑکوں سے بھی نظر بچائے, یہ مسئلہ خوب یاد رکھنا, وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے, لا یجوز النظر من فرق الى قدمی, سر سے لے کر پاؤں تک ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ نے لکھی یہ بات. کتنا لوگ مذاق اڑائے, لو جی لڑکوں سے بھی ہوتا ہے, لیکن چھوڑ دے اس چیز کو, لڑکوں سے بھی مجاہدہ ہوتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لا تنظر الى المردان, امرد لڑکوں کو مت دیکھو. ہم اپنے نبی کی بات نہیں مانتے کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں لڑکوں کو مت دیکھو, امردوں کو, امرد اس کو کہتے ہیں کہ الامرد الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته, کہ جس کی ابھی مسے بھیگی ہو لیکن ابھی داڑھی نہ نکلی ہو. ان کو بھی دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں نہیں ہے کیا؟ کیوں سمجھایا؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے ساتھ بچو گے نہیں, قربت اختیار کرو گے, ان کو دیکھو گے تو یاد رکھنا ایسا کام کیا تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاؤ گے. تمہارے ایمان, تمہاری حیات انسانیت کس چیز پر فدا ہوگی؟ بلانے کے مقام پر. اس لیے لڑکوں سے بھی بچے, احتیاط کرے. اس لیے تو لڑکوں کو ساتھ سونے کا حکم نہیں ہے. سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہیں سو سکتا, ہاں مجبوری ہے تو بیٹا باپ کے ساتھ اور بیٹی ماں کے ساتھ سو سکتی ہے مجبوری کی حالت میں, ورنہ بستر علیحدہ کرے. تو نظر بچائے میرے پاس. میرے شیخ فرماتے ہیں نظر بچاؤ, نظر بچاؤ اور مولا کو اپنے دل میں پاؤ, نظر بچاؤ اور مولا کو اپنے دل میں پاؤ. فرماتے اس ایک غم اٹھا لو, سر یہی مجاہدہ اختیار کر لو, تھوڑی شروع میں تکلیف ہوگی پھر مزہ آنے لگے گا. اور پانچواں کام کیا ہے؟ دل کی حفاظت کریں, دل میں خیالات نہ پکائے. چلو جی نظر بازی تو چھوڑ دی, لیکن جی پرانی معشوقیں کبھی کبھی ملنے آ جاتی ہیں خیالات میں. چلو جی وہ پرانی خالہزاد بہن, اب تو اس کی بھی شادی ہوگی, بچے ہو گئے, بھینس جیسی ہو گئی وہ, پنجاب کی بھینس کی طرح, لیکن ہم نے تو اسکول کالج کے زمانے میں اس کے ساتھ رنگ لڑلیاں بنائی ہیں. ہم تو شادی میں ساتھ لڈی ڈالتے تھے, بھنگڑا بھی ڈالا ہے ساتھ ہم نے. اب وہ پرانے خیالات پکا پکا کر حرام لذتیں ایٹ رہے, پرانے خیالات پکا کر. تو یہ نہیں کرے, دل کو بھی پاک رکھیں اور اسی طرح سے اپنے دل کے اندر اپنے کو بڑا نہ سمجھے. میرے دوست سے بہت خطرناک بیماری, عاجزی پیدا ہو. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے, کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے. اور یہ ہے میرے اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, یہ ہے ہم اللہ کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے جو نیک کام کی توفیق دی یہ اللہ میاں آپ کی عطا ہے, میرا کمال نہیں ہے اللہ میاں, یہ تو آپ نے اپنا کرم فرمایا کہ مجھے یہ توفیق دے دی. اگر مجھے بہاری میں بھیج دیا, نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال, اللہ تعالیٰ آپ کی عطا ہے کہ آپ نے بھیج دیا, دین کے کام, دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما دی, یہ آپ کا کرم ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں جب کسی دین کی مجلس میں آؤ تو یہ نہ کہو کہ جن میں آیا, بلکہ یہ کہو کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. دادا پانچ ہی چیز یہ, ارے آپ کو تو جانا تھا سبق پڑھانے. اچھا کیا آپ کا جہاز اڑنے نہیں دیا گیا؟ آپ کو اڑنے کی پرمیشن نہیں ملی, ریڈار بند ہو گئے جی. تو کیا میرے دوستو یہ پانچ کام میرے شیخ نے فرمایا کر لو تو اس سے نفس کی عمارت ڈھیلی پڑ جائے گی. اب کیا آپ تم یہ نعرہ مارو, پھر کیا نعرہ مارتے ہوئے گراؤ, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تو پھر کیا ہوگا, پورے نفس کی عمارت جو کہ گناہ پر قائم ہے وہ سارے گناہ چھوڑنا انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے. اسی لیے تو اللہ والے کی صحبت ہے کہ اس کی صحبت سے قوت ملتی ہے, ایمان میں طاقت ملتی ہے, اور ایک دل میں ایک عجیب درد پیدا ہوتا ہے, اس کی صحبت سے نور آتا ہے جس سے گناہ چھوڑنے کی ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے. اس سے مشورہ کرے, وہ سکھائے گا, بتائے گا, سمجھائے گا, اپنے محبت جو درد بھرا دل سے جو ہے وہ گرمی کو منتقل کرے گا. خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نقشے حکیم الامت خانی کو خطاب کیا کہ نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق. دل میں جو غیر اللہ کے بت تھے اس سب کو میرے شیخ نے مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے جلوے دکھائے. نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو آنکھیں, دل کو میرے دل بنا دیا. یعنی اب آنکھیں کس میں استعمال ہو رہی ہیں؟ اللہ کی فرمادار. اب دل جو ہے اللہ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اپنے لیے بنایا. میرے دوست ہم کن ناپاکوں کو اس دل میں گھساتے ہیں؟ آنکھوں کو آنکھیں, دل کو میرے دل بنایا, آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے. آہن لوہے کو کہتے ہیں. سوز دل یعنی اپنے دل کے میں جو محبت کی گرمی سے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی گرمی سے میرے دل کو نرم کیا, آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے, نہ آچنائے درد کو بسمل بنا دیا. جو جانتا ہی نہیں تھا کہ جی اللہ کی عشق و محبت کیا آتی ہے, ارے جی یار پیری مریدی کیا آتی ہے, ارے یار یہ دین کیا ہے ذکر ایسے جھومو, ارے وہ بھی بسمل بن گیا, تڑپنے لگا, واہ کیا مزہ ہے. شیخ کو خطاب کر کے کہہ رہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. بس کسی اللہ والے سے درد لے, اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھے, یہی ایک کنو مار سادتین کا راز. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا, اے ابو ہریرہ تو حرام سے بات, اتق المحارم تکن عابد الناس, تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. سب سے بڑی عبادت تہجد پڑھنا نہیں ہے, ہر سال حج و عمرہ کرنا نہیں ہے, تبلیغ میں چلنا نہیں ہے, سب سے بڑی عبادت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا, گناہ چھوڑنے والا سب سے بڑا عابد ہے, عابد ہے بلکہ اس میں تفضیل کے ساتھ, کون جو گناہ نہیں کرتا. پھر جب گناہ نہ کرے نا پھر تہجد کا مزہ ہے, پھر ذکر کا مزہ ہے, پھر حج کا اور عمرے کا بھی مزہ ہے, پھر تبلیغ میں جانے کی بھی لذت اور مزہ ہے, پھر جہاد کا مزہ, درس تدریس کا مزہ, قرآن مجید پڑھانے کا مزہ, قرآن مجید پڑھنے کا مزہ, کب؟ گناہ چھوڑ کے میرے دوستوں. لیکن ایک آدمی کی صحت ہو جائے, جس کی صحت اچھی ہو اسی کو تو پتا ہے کہ دیسی مرغی کھانے میں کیا مزہ ہے, جو بیمار ہے اس کو کیا پتا چلے گا کہ بریانی کی کیا لذت ہوتی ہے, کباب میں کیا لذت ہوتی ہے, بیمار کو کیا پتا, یہ تو صحت مند آدمی کو پتا چلتا ہے. میرے دوستو گناہ چھوڑ کر روحانی صحت مل جائے پھر اس کے بعد پتا چلے گا. ذکر تلاوت, ارے میاں یہ تو مقصود ہے, یہ تھوڑی اس کو منع کرنا ہے, یہ مقصود ہے, لیکن اس کی لذت کاملہ کب ملتی ہے؟ جب انسان گناہ چھوڑ کر یہ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنے فضل سے قبول فرما لے. جو گزارشات پیش کی ہے میں بہت محتاج ہوں, اس کا میں خود محتاج ہوں, سب سے پہلے تو میں خود محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے کرم سے اس کا درد اور یہ دل اور محبت ہماری جانوں میں ہمارے قلب میں روح میں عطا فرما دے, ایسا کہ ہر لمحہ سانس اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے اور ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے, نہ صورتاً نہ سیرتاً نہ ظاہراً نہ باطناً نہ اخلاق کی وجہ سے. اب دعا کر لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عليم, ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ودميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, وأعوذ بك من العجز والكسل, وأعوذ بك من البخل والجبن, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم باقية كباقية الوليد, اللهم باقية كباقية الوليد, اللهم باقية كباقية الوليد. يا الله تعالى جیسے ماں اپنے چھوٹے پر بچے کی پرورش کرتی ہے, تربیت کرتی ہے اور مٹی سے اس کی حفاظت کرتی ہے, مٹی کو اس سے دور رکھتی ہے, اس کو مٹی سے دور رکھتی ہے, اگر مٹی کھا لے تو یا اللہ وہ اس کے منہ سے قہ کرا کر مٹی نکالتی ہے. یا اللہ اے کریم مالک, آپ ماؤں کو محبت دینے والے, محبت سکھانے والے, اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو بچا لیجئے, گناہوں کو ہم سے دور فرما, ہم کو گناہوں سے دور فرما, اور یا اللہ گناہوں پر ہم سب کو جو ہم نے گناہ کیے سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ گناہ کی ان حرام لذتوں کو سے ہمارے نفس کو پاک فرما, ہمارے قلوب کو پاک فرما, ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما, غیر اللہ کی گندگیوں سے جو ہمارا دل گرجا اور مندر بنا ہوا ہے, یا اللہ غیر اللہ کے بتوں کو ہمارے دل سے نکال دیجئے, ہمارے دل کو پاک صاف شفاف بنا دیجئے, اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے, اپنی ذات پاک کی تجلیات, اپنی ذات پاک کے اللہ انوارات محبت اور معرفت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, ان کی پہچان عطا فرما, ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علماء ربانی ان کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. ہمارا ظاہر, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا, ہماری صورت, ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مخلوق کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہم سب کو رزق حلال, عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جس کی جو جس مسلمان کی جو خواہش ہے, یا اللہ جو مصیبت ہے, جو پریشانی ہے, یا اللہ ہر مسلمان کو, ہم سب کو, ہر مسلمان کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرما, ہر پریشانی کو دور فرما, ہر سکون عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اس شریعت و سنت کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. رب اللہ اپنے کرم سے اس حاضری کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ یہ جو بھی کام ہوا اس کو قبول فرما کر اس کا ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عطا فرما, اور ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, اور ہمارے شیخ کے لیے, اور ہمارے استاد اساتذہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله.